اصطفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال تعالى يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون وقال تعالى وهو معكم أينما كنتم وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لكل شيء معدن ومعدن التقوى قلوب العارفين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم جہاں تقریر ہو نا وہاں نماز نہ پڑھے چاہیے نا شاباش ماشاء اللہ یہ جو ادب کتنا ہے مات ماننے ماشاء اللہ بہت اچھی عادت ہے یہ ماشاء اللہ چند آیتیں پیش کی اور ہاتھ میں حدیث شریف پیش کی ظاہر مضامین متفرق معلوم ہوتے ہیں آیتوں کے لیکن انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی میرے شیخ کے صدقے ان مضامین کا ربط اور جوڑ عطا فرمائیں گے تو سمجھ میں آنے لگ جائے گا. بولو بولو. اے بابا یہاں تقریر ہو رہی ہے نماز پڑھ رہے. بولو باہر چلے جاؤ. اس قرآن پاک کی آیات کا اور احادیث مبارکہ کا جو جوڑ ہے وہ انشاءاللہ سمجھ میں آئے گا. جو مضمون پیش کرنے کا ارادہ ہے اللہ تعالیٰ میرے شیخ کے صدقے میں مضامین نافعہ اپنے عشق و محبت کے مضامین اپنے کرم سے عطا فرما دیں اور مقرر اور سامعین دونوں کے لیے اس کو مفید بنائیں اور ان مضامین کو اللہ تعالی ہمارے دل کے اندر مثل بارش کے قطرے کے پہنچا کر ہمارے دل کے سیب کو اپنی محبت کے موتی سے بھر دے. آمین. یہ دعا ہے, دعا کی ہے ہم نے اور روزے دار کی دعا پر حاملین عرش ملائکہ وہ آمین کہتے ہیں. اس سے پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم روزے دار بندوں کی دعاؤں کو قبول کریں, تبھی تو فرشتوں کو آمین کہنے پر لگا دیا, یہ تاکید کر دی اللہ تعالیٰ نے ہماری تسلی کے لیے. دل مضطرب کی تسلی کی خاطر حکم ہوتا ہے میلاد و ناؤ. سبحان میرے پیارے شیخ, میرے پیر و مرشد عاشق مثنوی ہیں اور اولیاء اللہ جتنے ہیں وہ سبھی مثنوی شریف کے عاشق ہیں اور مثنوی شریف کو پڑھنا اور پڑھانا اور مثنوی سے اللہ تعالی کے عشق و محبت کے مضامین اور عشق و محبت کی آگ کو منتقل کرنا, یہ اولیاء اللہ کا طریقہ چلا رہا ہے. اور الحمدللہ اللہ تعالی نے وہ شیخ عطا فرمایا جو عاشق مثنوی ہے. اور میرے مرشد نے مثنوی کسے پڑھی؟ حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پھلپوری رحمت اللہ علیہ سے, جو حکیم الامت مجدد ملت آج آپ کے کیئر ٹیکر موجود ہیں یہاں. ماشاءاللہ جو حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے بڑے خلافہ میں سے, حضرت سے عمر میں 7-10 برس چھوٹے تھے. اس لیے ایک مرتبہ میرے شیخ فرماتے ہیں کہ حضرت نے حکیم الامت نے جیسا شخص حضرت کو لکھا, حضرت پھولپوری کو خط لکھا مخدومی. اللہ اللہ, میرے مخدوم, یعنی خادم کو مخدوم لکھا. اس سے اندازہ کریں کہ حضرت کے دل میں حضرت پھولپوری کی کیا وقت تھی, کیا مرتبہ تھا. تو میرے مرشد, میرے شیخ نے سنایا کہ مثنوی کا ایک واقعہ, بادشاہ محمود, شاہ محمود غزنوی, مشہور بادشاہ. بابا اتنے چھوٹے بچوں کو مسجد میں نہیں لاتے, ان کو گھر پہنچا دو, گھر پہنچا دو. شاہ محمود غزنوی جو بادشاہ, ہندوستان پر 17 حملے کیے. سومنات کا جب مندر پر حملہ کیا تو وہاں کے پجاری, بتوں کو پوجنے والے جو بت کہے تھے, انہوں نے بادشاہ کو بڑے مال و دولت کہ یہ لے لو. تو کیا تاریخی جملہ فرمایا, اللہ اللہ. میں تاریخ کے اندر بت فروش نہیں بلکہ بت شکن کہلانا چاہتا ہوں, کہ میں بت فروش نہیں ہوں, میں بت شکن ہوں, غیر اللہ کے بتوں کو توڑنے والا ہوں. لہذا جب اس بت کو توڑا, اتنا سونا چاندی اور خزانہ ملا کہ جو انہوں نے کہا تھا وہ اس کا عشر بھی نہیں تھا, 10واں حصہ بھی نہیں تھا جو ملا. اس کا نتیجہ, بس میرے شیخ فرماتے ہیں اسی طرح سے اپنی حرام تمنا کو توڑو. یہ جو حسن اپنا نقد مال پیش کرتا ہے, اگر تم اللہ تعالی کے راستے کے اندر, معرومی فرماتے ہیں گرد صورت بگزری اے دوستاں, اے میرے دوست, اے میرے پیارے, اگر تو صورت پرستی سے باز آ جائے, ان پھول جیسی شکلوں کو نہ دیکھے, لڑکے ہو یا لڑکیاں ان کو نہ دیکھو, گرد صورت بگزری اے دوستاں, آ, کیا انداز خطاب ہے. تو گل ستانس گل ستانس گل ستا, تو اللہ تعالیٰ کے قرب کے تم ایک پھول سے نظر بچاؤ گے, اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں گلستان کے گلستان تم پر قربان کر دے گا, خالق گلستان ملے گا. اور حامل گلستان جاودہ پائے گا, کیونکہ یہ گلستان جو فانی ہے, اور وہ گلستان پائے گا کہ جس کو فنا نہیں ہے, ہمیشہ رہنے والا, جاوید جاودہ, ہمیشہ رہنے والا. لہذا اللہ تعالی نے انعام دیا, اس سے زیادہ خزانہ بت میں سے مل گیا. اس لیے ان بتوں کو توڑ دے, یعنی اپنی غیر اللہ کی خواہش کو توڑ دے, تو اللہ تعالی جو انعام عطا فرمائیں گے, ان حسینوں کو دیکھنے کے مزے کو بھول جائے گا, یہ ناپاک مزوں کو بھول جائے گا. تو شاہ محمود کے زمانے میں چوری بہت بڑھ گئی تھی, اور سومنات کا بت توڑا نا شاہ محمود نے, محمود غزنوی بھی کہتے ہیں. تو ایک انسپیکٹر اسکول کا, انسپیکٹر آف اسکول, وہ ایک گاؤں میں گیا وہاں کے اسکول کا معائنہ کرنے کے لیے, تفتیشی افسر. وہاں جا کر ایک بچے کو کھڑا کر کے پوچھا کہ بتاؤ سومنات کا بت کس نے توڑا. تو بچے نے کہا کہ سر قسم لے لیجئے میں نے نہیں توڑا. وہ حیران, خیر اس نے بٹھا دیا, دوسرے کو کھڑا کیا, تم بتاؤ کہ سومنات کے بت کو کس نے توڑا. تو اس نے کہا کہ سر یہ جو رفیق ہے نا, یہ بہت شرارتیں کرتا ہے, یہ اس نے توڑا ہوگا. اور ایک بچے سے پوچھا تو اس نے کہا کہ سر میں تو کل آیا ہی نہیں تھا, مجھے کیا پتا. اب استاد, وہ جو انسپیکٹر تھا, اس کو بڑا غصہ آیا کہ یہ کیا بات ہے. وہ استاد کے جو اسکول کے جو ٹیچر تھے اس کو بلایا، کہا کہ یہ تمہارے بچے کیسے ہیں جن کو اتنا نہیں پتا کہ سومناتھ کے بت کو کس نے توڑا؟ ایک بچہ کہہ رہا ہے کہ میں نے نہیں توڑا، دوسرا کہہ رہا ہے میں غیر حاضر تھا، تیسرا کہتا ہے کہ فلاں رفیق بہت شرارتی ہے اس نے توڑا ہوگا. استاد نے کہا کہ سر بچے ہیں، کھیل کھیل میں ٹوٹ گیا ہوگا. اب اس کے بعد استاد کو اور غصہ آیا، ہیڈ ماسٹر کے پاس گیا کہ یہ آپ کا کیسا اسکول ہے، بچے ایسے بولتے ہیں. پھر استاد تو بچے تو بچے، چھوٹے میاں تو چھوٹے میاں، بڑے میاں سبحان اللہ سے بولتے ہیں کہ سومناتھ کا بت کہتے ہیں بچوں اس کے کھیل میں ٹوٹ گیا ہوگا. ہیڈ ماسٹر نے کہا کہ سر آپ کی مہربانی ہوگی کہ آپ دفتر میں شکایت نہ کیجیے گا، ہم سب استاد مل کر اس کی تنخواہ پوری کر دیں گے. تو میرے دوستو یہ شاہ محمود اللہ والا تھا، یہ اللہ تعالی کے راستے میں اتنا قتال کرتے کہ ہاتھ رات کو تلوار سے کھلتا نہیں تھا، تو پھر اس کو نیم گرم پانی میں، گرم پانی میں نمک ڈال کر ہاتھ رکھتے، پھر اس کے بعد ہاتھ کھلتا تھا. دین کی سربلندی کے لیے، دین کی سربلندی، دین کی سربلندی کے لیے سر وقف تھے. کیسا مزہ جملہ ہے نا، سی دین کی سربلندی کے لیے سر وقف تھے، اپنے سر کو ہتھیلی پہ گویا رکھا ہوا تھا. یہ شاہ محمود کے زمانے میں چوری بہت بڑھ گئی. دیکھو میاں سنو، باتیں کرنے کی اجازت نہیں ہے، اگر باتیں کرو گے نا تو دونوں کانوں کے بیچ میں ناک کر دی جائے گی. تو شاہ محمود کے زمانے میں چوری بہت بڑھ گئی، بادشاہ کو فکر ہوئی. تو بادشاہ نے اس چوری کے تدارک کے لیے، اس کو روک تھام کے لیے آدھی رات کو گشت پر نکلا، چوروں کا لباس پہن کر، چوروں جیسا لباس. اب جو ایک جگہ پہنچا تو دیکھا کہ وہاں پر کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ایسا لگ رہا تھا کہ کارنر میٹنگ ہو رہی ہے. تو بادشاہ سے پوچھا ان لوگوں نے، تم کون ہو؟ تو بادشاہ نے کہا میں بھی تم جیسا ہوں، میں تم جیسا ہوں. اب چونکہ اس کا لباس چوروں جیسا تھا تو وہ یہ سمجھے کہ جیسے ہم چور ویسے یہ بھی چور. اس سے پتا چلا کہ جو آدمی جیسا لباس پہنتا ہے وہ ویسے لوگ اس کو اپنا سمجھتے ہیں. بس جو اللہ والوں کی شکل بنائے گا، ایک مٹھی داڑھی رکھے گا، اللہ تعالیٰ کا اس پر پیار نہ ہوگا؟ جو پیاروں کی شکل بنائے گا اللہ تعالیٰ کا پیار نہ لے گا؟ اس لیے داڑھی رکھے ایک مٹھی، بالغ کرے بالغ، کیونکہ نابالغ کی شادی نہیں ہوتی ہے. اگر نابالغ کی شادی کر دو تو پھر کبھی وہ بالغ نہیں ہوتا، ایسا بھی ہوا. بادشاہ سے پتا ہی چلا، دیکھیں جو جیسا لباس پہنے ویسا لگے گا. اب اگر کوئی عالم ہو، حافظ قرآن ہو، داڑھی منڈا دے اور چڈی پہن کر صبح کتا لے کر ٹہل رہا ہو تو لوگ اس کو کیا سمجھیں گے؟ مولوی سمجھیں گے کیا؟ بھائی مولوی کا حلیہ الگ ہوتا ہے، مسلمان کا حلیہ الگ ہوتا ہے. اس کے چہرے پہ نہ ہو نبی کی سنت، کیسے معلوم ہو مومن کا مسلمان ہونا؟ سنت جو چہرے پہ سجاتا نہیں ہے، کیسے پتا چلے گا کہ یہ مومن جو ہے وہ مسلمان بھی ہے؟ یہ تو چوروں نے مطلب لیا. درانی صاحب میں آپ کی نگاہوں کا محتاج ہوں. کے بعد اور جب محمود، شاہ محمود کا کیا مطلب تھا کہ جیسے تم انسان ویسے میں بھی انسان، یہ اس نے تدبیر اور ترکیب کی. باشی چوروں نے کہا اچھا بھائی ہمارا ساتھی آ جاؤ, اس کو بلا لیا. اب اس کے بعد میٹنگ ہو رہی ہے, فیصلہ ہو رہا ہے کہ چوری کہاں کی جائے اور کیسے کی جائے. تو ایک چور نے کہا کہ ہم لوگ چوری کرتے ہیں لیکن کوئی ہم لوگ 5 ایئر پلاننگ نہیں کرتے, کوئی منصوبہ نہیں بناتے, بغیر منصوبے کے جا کے چوری کر لیتے, ذرا کچھ پلاننگ ہونی چاہیے. تو دوسرے چور کہا بھائی بات تو ٹھیک ہے, کہا جب پلاننگ ہوگی تو معلوم تو چلے کہ ہم جو یہاں چور جمع ہیں تو کس چور کے اندر کون سی خاصیت ہے. یہاں جو چوروں کی پارلیمنٹ موجود ہے تو کس پارلیمنٹ کے کس ممبر کے پاس کون سا قلمدان ہے اور کون سا پورٹ فولیو ہے. اب یہ بات ہوئی تو ایک چور نے کہا بھائی بات تو ٹھیک ہے, اب بتاؤ. اب چوروں نے ایک دوسرے سے پوچھنا شروع کیا کہ بھائی بتاؤ تمہارے اندر کیا صلاحیت ہے. تو ایک چور نے کہا کہ میرے اندر یہ خلاف صلاحیت ہے کہ کتا جو بھونکتا ہے کتے کی بھونک سے میں یہ پتا چلا لیتا ہوں کہ کتا کہہ کیا رہا ہے, یعنی میں کتوں کی بولیوں کا ماہر ہوں, مسٹر ڈاگ, میں ماہران سگ ہوں, ماہران سگ, کتوں کا ماہر. اور انگریزوں کو کتوں سے بہت محبت ہے. ایک شخص نے حکیم الامت سے کہا کہ حضرت جو کتا ہے نا بڑا وفادار ہوتا ہے, وہ کتا بڑا وفادار ہوتا ہے. حضرت نے فرمایا ہاں لیکن اپنی قوم کا وفادار نہیں ہوتا. لہذا انگریز کا بھی یہی حال ہے کہ ماں باپ سے وفاداری نہیں کرے گا, کتے کے نام $10,00,000 یا $1,00,000 کر کے جائے گا, لیکن اپنے ماں باپ کو سال میں ایک دفعہ کیک دے گا. اور اس کی وجہ بھی ہے کیونکہ اولاد بھی سمجھتی ہے کہ ہماری رگوں میں ہمارے باپ کا خون ہی نہیں ہے, اس کو معلوم ہی نہیں ہے کہ جس کو میری ماں بول رہی تیرا باپ ہے, کیا پتہ نہیں حقیقت اس کے خلاف ہو. کیونکہ وہاں تو عورت دولت مشترکہ ہوتی ہے, کامن ویلتھ آرگنائزیشن ہے وہ, تو کیونکہ وہ باپ خود دیکھتا ہے, بیٹا خود دیکھتا ہے کہ میری ماں کے پاس 10-10 انگریز آ رہے ہیں. وہ بتاتی ہے ماں کہ یہ تمہارے فرسٹ ڈیڈی ہیں, یہ تمہارے سیکنڈ ڈیڈی ہیں, یہ تمہارے تھرڈ ڈیڈی ہیں, یعنی پہلا ابا, دوسرا ابا, تیسرا ابا وغیرہ وغیرہ, ایک فہرست ہوتی ہے جناب. تو پھر کیسے وہ محبت کرے گی. اس لیے جس طرح سے کتا اپنی قوم سے وفاداری نہیں کرتا, ایسے ہی جو کتوں سے محبت کرنے والے یہ اپنے ماں باپ سے وفادار نہیں ہوتے. ان کے یہاں کتوں کو ٹہلانا بھی ضروری ہے, یہ بھی ضروری ہے کہ کتوں کو ٹہلائیں. کتا پالتے ہیں پھر اس کو ٹہلاتے بھی ہیں. اب کتا تو کتا ہے. ایک ادیب نے لکھا کہ ہم لوگ بچپن میں اتنے غریب تھے کہ ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ ہم کتا پال سکیں, لہذا رات کو کتے کی جگہ ہم خود بھونکتے تھے. کتے کو ٹہلانے کے لیے نکلتے. اب دیکھو, آ جس کو اللہ تعالیٰ خدمت انسانیت کا شرف دے اور کسی کو خود خدمت سگیت کا شرف مل رہا ہے, شرف نہیں خدمت سگیت, اس کا قسمت میں وہ اپنی لا رہا ہے. لہذا کتے کو ٹہلانے نکلتے ہیں, اور کتا تو کتا ہے, جہاں کہیں جاتا ہے لینڈنگ شروع کر دیتا ہے, ایسے پیچھے اپنا کر لیتا ہے. جیسے ہی وہ پوزیشن بناتا ہے یہ جلدی سے جیب سے تھیلی نکال کر ہاتھ پر چڑھاتے ہیں. پھر اس کے بعد کہتے ہیں حضور آپ کا لینڈ زمین پر نہ گرے, دست شفقت بڑھاتا ہوں, مجھے عنایت فرمائیے. لہذا وہ کتے کے لینڈ کو اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے, پھر اس کو ڈال دیتا ہے. اور اگر یعنی اس کتے کی ان کے یہاں اتنی قدر ہے کہ اگر اس کا لینڈ زمین پر گر جائے تو 500 پاؤنڈ جرمانہ دینا پڑتا ہے. لیکن ان کو اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے ہوئے شرم اور حیا آتی ہے. جیسے ایئر ہوسٹس, آج کل اچھے اچھے لوگوں کو اپنی بیٹیوں کو ایئر ہوسٹس بنانے کا شوق ہے, اچھے اچھے شریف لوگ.
اے روسس، وہ جا کر بے شرم کمینے بے غیرت مردوں کے سامنے مسکرا مسکرا کر باتیں کرتی ہے، لیکن اس کو اتنی حیا نہیں ہے کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرے، اتنا اس کو، یہ کیا بات ہے، یہ عذاب ہے کہ ہماری مائیں بہنیں، ہماری بیٹیاں وہ ننگی بے شرمی کے لباس کے اندر مردوں کے سامنے کھلاتی پلاتی پھریں، اور بڑا فخر ہے جی ہماری بیٹی تو ایئر ہوسٹس ہے، وہ گھر میں آ کر ماں باپ سے بدتمیزی کرے، خدمت نہ کرے کوئی ماں باپ کو، بس ان کو نوٹوں سے مطلب ہے، وہ چاہے جیسے کمائے، چاہے اوپر کی آمدنی ہو چاہے نیچے کی آمدنی ہو، ان کو آمدنی سے مطلب ہے، ایسی بے شرمی کا. تو وہ ایک چور نے کیا کہا کہ میں کتوں کی بولی کو سمجھتا ہوں. دوسرے چور سے پوچھا، ہاں بھائی بتاؤ. اس نے کہا میری ناک میں وہ خاصیت ہے جو مجنو کی ناک میں تھی. چوں مجنو، امار رومی کیا فرماتے ہیں، ہم چوں مجنو بو کنم ہر خاک را، میں مثل مجنو کو، مثل مجنو کے ہر مٹی کو سونگتا ہوں، اور خاک لیلا را بیابم بے خطا، اور جب میں لیلا کی قبر کی مٹی کو سونگتا ہوں تو پتا دیتا ہوں کہ اس قبر کے اندر لیلا موجود ہے. کیوں؟ واقعہ یہ تھا کہ لیلا مر گئی تھی، اور مجنو ایک دن لیلا لیلا کہتا پھر رہا تھا، تو گلی کے لڑکوں نے کہا، رہے بے وقوف تو کیا لیلا لیلا کے چکر میں گھوم رہا، تیری لیلا تو مر گئی، اور لیلا ہی مرنے والی، جتنی لیلائیں ہوں گی سب مریں گی، نہیں مریں گی، وہ لیلا کہا تیری لیلا تو مر گئی. اب اس کے بعد مجنو نے کہا، اچھا وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا، چلو آؤ تمہیں قبرستان کے اندر ہم دکھائیں تمہاری لیلا کی قبر. وہ لے کر گئے مجنو کو قبرستان. قبرستان پہنچ کر مجنو نے کہا کہ دیکھو مجھ کو مت بتانا کہ میری لیلا کی قبر کون سی ہے، میں خود بتاؤں گا. یہ لیلا تھی بھی کالی، لہذا اس زمانے میں جو خلیفہ تھے، وہ خلیفہ نے ایک دن لیلا کو بلوایا، کہا دیکھیے یہ کون ایسی خوبرو حسینہ ہے، حسینہ عالم ہے، جس کی وجہ سے مجنو، جس کا نام قیس تھا، وہ مجنو بن گیا، پاگل ہو گیا جس کے عشق و محبت میں. تب اس نے لیلا کو بلایا. معرومی فرماتے ہیں، گفت لیلا را، اب معرومی خلیفہ اور لیلا کے مکالمہ اور ڈائلاگ نقل کر رہے ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ گفت لیلا را خلیفہ کانتوئی، خلیفہ نے لیلا سے کہا کہ تو ہے، کس تو مجنو شد پریشان و غوی، کہ تو نے ہی مجنو کو پاگل اور دیوانہ بنایا ہوا اور مجنو بنایا ہوا. مجنو یہ شعر پڑھتا جا رہا ہے کہ جب سے تو نے ہمیں دیوانہ بنا رکھا ہے، سنگ ہر شخص نے ہاتھوں میں اٹھا رکھا ہے، تو کیا جب تو لیلا کے چکر میں گھومے گا تو کیا تجھ پر پھول برسیں گے، جوتے پڑیں گے، پتھر پڑیں گے؟ جو لیلاؤں کے عشق میں گھومے گا، جو ان مرنے سڑنے گرنے والی لاشوں کے چکر میں گھومے گا، اس کی کھوپڑی پر جوتے پڑیں گے، سینڈلیں پڑیں گی، پتھر برسیں گے، پھول تھوڑی برسیں گے. پھول بھی ملے گا لیکن گوبھی کا پھول ملے گا، اور پھول ملے گا تو گملے سمیت ملے گا. تو کیوں پڑتا ہے؟ پتھر ہی تو کھائے گا، اس نے تھوڑی تجھے دیوانہ بنایا، تو خود پاگل ہوا. اللہ تعالیٰ نے تو دیکھنے سے منع کیا عورتوں کو، ان لڑکوں کو دیکھنے سے منع کیا، تو یہ تھوڑی کہہ رہے کہ جب سے تو نے ہمیں دیوانہ بنا رکھا ہے، وہ کیا دیوانہ بنائے گا؟ تو نے کیوں بددری کی، کیوں عورتوں کو دیکھا کہ جو اس کا دیوانہ بنا؟ اگر نظر کی حفاظت کر لیتا تو تیرا دل اللہ کے لیے خالی رہتا، اور اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتا کہ اللہ میں نے اپنے دل کو آپ کے لیے خالی کر لیا، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی. خواجہ عزیز حسن مزدور رحمۃ اللہ علیہ کا یہ شعر ہے. حکیم الامت تھانوی نے فرمایا، اے خواجہ صاحب عزیز الحسن، اگر میرے پاس 1,00,000 روپیہ ہوتا تو میں تمہارے شعر کے بدلے میں دے دیتا. کیا بات تھی؟ وجہ یہ تھی کہ حضرت کو یہ مقام حاصل تھا، تبھی تو فدا ہو گیا نا اس شعر پر، کہ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی.
ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اللہ تعالیٰ سے خطاب ہے، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی، کہ اللہ آپ چاہتے تھے کہ ہم دل کو خالی کر دیں غیر اللہ سے آپ کے لیے، بس دل کو خالی کر لیا، اب ہمارے دل کو آپ اپنی تجلی گاہ بنا دیجئے، ہم نے کسی لیلا کو دل میں نہیں بسایا، تمام لیلاؤں کو دل سے باہر نکال کے کر دیا، لہذا اب ہمارے دل کو اپنی تجلی گاہ بنا دیجئے۔ خلیفہ سے نے پوچھا کہ تو ہی نے دیوانہ بنایا، پھر اس نے ایک بات اور بولی کہ بات یہ کہ تیرا ڈیزائن دیکھ کر تو یہ عالم ہے، از دیگر خوبہ تو افضول نیستی، دوسری جو حسینائیں ہیں، دوسری جو معشوقائیں ہیں، ان سے تو کچھ زیادہ تو نہیں ہے، ایسے ہی عام سا تیری وہ ہے، پھر مجنو کو کیا ہوا پاگل کو کہ جو تیرے تجھے دیکھ کر تجھ پر عاشق ہو گیا اور اس مسل کا مصداق بن گیا کہ دل ہے جو گدھی پر بھی آ جاتا ہے۔ تو لیلا نے کیا جواب دیا وہ سنیے، لیلا نے کہا گفت لیلا خاموش کہ تو مجنو نے، لیلا نے کہا کہ خاموش ہو جا کہ تو مجنو نہیں ہے، گردیدہ مجنو بودے تورا ہر دو عالم بے خطر بودے تورا، اگر تجھے مجنو کی آنکھیں مل جاتی تو تو جہاں مجھ پر قربان کر دیتا، تیرے پاس دیدہ مجنو نہیں ہے، تیرے پاس نگاہ مجنو نہیں ہے، نظر مجنو سے تو محروم ہے، اگر تو مجنو کی نظر سے مجھے دیکھے تب تجھے میرا حسن پتہ چلے کہ کیا ہے۔ پھر محرومی ایک نصیحت فرماتے ہیں آگے، یہ قصہ بیان کر کے فرماتے ہیں کہ عشق مولا کہ کمز لیلا بوت، اے دنیا والو، لیلاؤ کے چکر میں گھومنے والو، یہ گلے سڑنے والی اور فنا ہونے والی لاشیں جو ہیں، جن کی وجہ سے تم اپنی جوانی، اپنی زندگی، اپنا مال، اپنا وقت، اپنا ایمان برباد کر رہے ہو، یہ سڑنے گلنے مرنے والی ہیں، اس کا عشق بھائی تم جان دیتے ہو؟ ارے مولا کے عاشقوں کو بات تمہیں سمجھ میں نہیں آتی، اگر 70 صحابہ نے ایک دن کے اندر احد کے دامن میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا تو کیا تعجب کی بات ہے، وہ ان کے عشق مولا کا اعجاز تھا جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبتوں کی برکت سے ملا تھا، اگر 70 صحابہ نے اپنی جانیں پیش کر دی تو کیا تعجب ہے، ان کے کوچے سے لے چل جنازہ میرا، جان دی میں نے جن کی خوشی کے لیے اور بے خودی چاہیے بندگی کے لیے، لہذا صحابہ نے جانیں پیش کر دی، اگر کوئی اللہ کا عاشق اللہ تعالیٰ کی محبت میں ان لیلاؤں سے نظر بچاتا ہے، فلمیں نہیں دیکھتا، تصویریں نہیں دیکھتا، شرعی پردہ کرتا ہے، ایک مٹھی داڑھی رکھتا ہے، شلوار ٹکنے سے اوپر رکھتا ہے، تو کیا تعجب کی بات ہے، اگر مولا کا عشق اس کے سر پر چڑھ چڑھ کر نہ بولے، کیونکہ عشق وہ ہے، جادو وہ ہے جو سر کر چڑھ کر بولے، تو اللہ کی محبت کا جادو اگر سر کر چڑھ کر بول رہا ہے تو کیا تعجب کی بات ہے۔ کا مطلب یہ ہے جس کے مولا کا جلوہ جب اس کے دل میں ہے، اب وہ لیلاؤں سے اور سارے عالم سے محروم نہیں ہو رہا، اس لیے تم سارے عالم کی پرواہ نہیں کر رہا، پتہ نہیں جانے جان سے کیا مزہ پایا کہ سارے عالم کی ملاوت سے چھٹی ہو گئی، اس کی ملاوت کا خوف نہیں رہا، اس کا اس جانے جان سے وہ مزہ اور نشہ پایا، سبحان اللہ۔ تب وہ جو لیلا کی قبر کو تلاش کرنے کے لیے مجنو نے مٹی کو سونگنا شروع کیا، جب مٹی کو تمام قبر کی مٹی کو سونگتا کہتا اس میں میری لیلا نہیں ہے، جب لیلا کی قبر کی مٹی کو سونگا تب اس نے کہا میری لیلا اس میں ہے، بس ماں رومی فرماتے ہیں فرماتے کہ مجنو کی خاک میں اللہ نے یہ خاصیت رکھی کہ لیلا کی قبر کی مٹی کو سونگ کر بتا دیا اس میں لیلا موجود ہے، فرمایا اسی طرح سے مولا کے عاشقوں کی ناک میں بھی خاصیت ہوتی ہے، ان کے اندر بھی اثر ہوتا ہے کہ مولا والوں کو دیکھتے ہیں، جسم کو دیکھ کر پتا چلا دیتے ہیں کہ میرے مولا کا جلوہ اس کے اندر موجود ہے، کیونکہ انسان مٹی کا ہے، فرمایا وہ جب اللہ کے عاشقوں سے ملاقات کرتے ہیں تو ان کو دیکھ کر پتا چلا دیتے ہیں کہ یار یہ جھکی جھکی نگاہیں حسین آگئے سامنے لیکن یہ نگاہ نیچی کر رہے، کیا بات ہے، جبکہ سارا عالم ان حسینوں کو دیکھ رہا ہے، اپنے پاجاموں کو خراب کر رہا ہے، اپنے روزوں کو خراب کر رہا ہے، بد نظری کر کے زمزم کی بوتل میں، زمزم کے ہوش میں شراب کا قطرہ ملا رہا ہے اور شربت روح افزا میں پیشاب کا قطرہ ملا رہی ہے، کیسا نادان اور بے وقوف ہے یہ شخص کہ اپنے نور ایمان
نور عبادت اور نور سنت میں غیر اللہ کی گندگی اور گناہوں کی غلاظت کا پیشاب اور پخانہ ملا رہی ہے. کی وجہ سے تو اس روحانی غذا سے نفع کامل نہیں ہو رہا. نفع تو ہے لیکن نفع کامل نہیں ہے, اس لیے کامل کی قید لگا دی. ہمارے ایک دوست ہیں کامل صاحب بھی, وہ یہیں آتے بھی ہیں, ابھی تک نہیں آئے. معرومی کیا فرماتے ہیں, فرماتے ہیں کہ جس کے قلب میں مولا کے جلوے ہوتے ہیں میں اس شخص کو دیکھ کر بتا دیتا ہوں. حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا دو عالم میرے پاس لاؤ, ایک بزرگوں کا تربیت یافتہ ہو اور ایک تربیت یافتہ نہ ہو. ان دو شخصوں کو لاؤ کہ ایک شخص نے کسی اللہ والے کی صحبت سے تربیت حاصل کی ہے, اللہ تعالی کی محبت کا درد حاصل کیا ہے, اصلاح کروائی ہے, اور ایک وہ شخص ہے جس نے عبادت تو بہت کی ہے لیکن اللہ والوں سے تربیت نہیں کروائی. فرماتے پانچ منٹ میں بتا دوں گا کہ یہ شخص بزرگوں کا صحبت یافتہ ہے اور وہ شخص نہیں ہے. پانچ منٹ میں, کیوں؟ گفتگو سے پتا چل جائے گا. جب انسان اہل اللہ کی صحبتوں کی برکت سے اصلاح کرواتا ہے تو اللہ کی محبت اور تعلق پیدا ہوتا ہے, تو اس کی گفتگو میں احتیاط ہوتی ہے. ورنہ عبادت کر کے بھی ایسی ایسی منہ سے گالیاں بکتا ہے, لوگ بھی حیران ہو جاتے ہیں کہ جناب کی صورت دیکھو اور جناب کے افعال اور اقوال اور زبان کو دیکھو کیا عالم ہے. جب بات کریں گے تو ماں باپ کے ساتھ کیسی بدتمیزی, بیوی کے ساتھ کیسا, اور محلے والوں سے کیسی گالم گلوچ کر رہے ہیں. ذرا سی تکلیف اگر ہو گئی, کوئی بات ہے انسان ہو جاتی ہے, برداشت کرنے کے بجائے گالم گلوچ کر رہے ہیں, ماں بہن کی گالیاں, حیران ہو جاتے کہ اس ظالم کو کیا ہو گیا. مجنو کی تو اس چور نے کیا کہا, اس چور نے کہا کہ جیسے مجنو نے لیلا کی قبر سن کر مٹی کا پتا دیا, اسی طرح سے جس زمین کے اندر خزانہ ہوتا ہے میں اس کے اوپر مٹی سن کر بتا دیتا ہوں کہ نیچے خزانہ مدفون ہے, خزانہ نیچے موجود ہے. ادھر آ جاؤ. اچھا بس ٹھیک ہے, آپ معذور ہیں, بس صحیح ہے. دیکھو ان کے لیے پنکھا چلا وہاں کا, جہاں مجلس ہو وہیں بیٹھنا چاہیے, لیکن وہ بےچارے معذور ہیں, حضور کے لیے گنجائش ہے, دور دور نہیں بیٹھنا چاہیے, قریب قریب بیٹھنا چاہیے. دو چور ہو گئے نا, اب تیسرے چور سے پوچھا, ہاں بھائی بتاؤ تمہارے اندر کیا خاصیت ہے؟ اس نے کہا میرے ہاتھ میں اتنی قوت ہے, دیوار کتنی اونچی ہو میں کمند پھینکتا ہوں اور آنکڑا اٹکا لیتا ہوں. یہ آنکڑے کا مزہ آیا, یعنی میں اس میں پھنسا لیتا ہوں, رسی پھینک کر پھندا پھنسا لیتا ہوں. کہا بہت اچھا. چوتھے سے پوچھا تمہارے اندر کیا خاصیت ہے؟ اس نے کہا میرے ہاتھ میں اتنی قوت ہے کہ کیسی ہی دیوار ہو میں نقیب ہوں, نقیب سوراخ کر لیتا ہوں, ماہر سوراخ ہوں, ڈرل ماسٹر ہوں میں اور پنچنگ ماسٹر ہوں. جو پنچ مشین ہوتی ہے نا, دیکھی نا آپ نے, فائل کرنے کے لیے لگاتے ہیں. تو ہمارے ایک دوست اس کا اردو میں ترجمہ کرتا, کہتا ہے کہ انگریزی کیوں بولتے ہو, پنچ مشین کی اردو بتاؤ. ہم نے کہا بھائی پتہ نہیں کیا. اس نے کہا چھیدو, چھید اور سوراخ کرنے والی. تو اس نے کیا کہا کہ میں نقب لگانے کا ماہر ہوں, سوراخ کرنے کا ماہر ہوں, کوئی سوراخ نہیں چھوڑتا, جو سوراخ ہو اس میں اپنی شے داخل کر دیتا ہوں, نہ حلال دیکھتا ہوں نہ حرام دیکھتا ہوں, حلال اور حرام کوئی نہیں چھوڑتا سوراخ کرنے میں. کس کس فن پر ناز کرتا ہے. خوبصورت عورت اور لڑکی کے چکر میں گھومتا اور لڑکوں کے چکر میں گھومتا, لیکن کیا پا رہا ہے ان سوراخوں سے؟ کیا پا رہا ہے سوائے گندگی غلاظت کے, پیشاب اور پخانے کے علاوہ کیا پائے گا؟ اپنے ایمان کو اس پر ملوث کر رہا ہے. تو اس لیے کوئی لڑکی کے یا لڑکے کے چکر میں گھومے نا, تو پہلے اس کے سوراخ کا لینٹ نکال کر دو. کہا پہلے آپ سیمپل تو لیجئے, جس سوراخ کے آپ عاشق ہیں یہ سوراخ کا سیمپل تو لو پہلے, اور یہ تمہارا معشوق ہے اس کو چاٹو. اپنے ایمان کو کن غلاظت اور گندگیوں پہ قربان کرنا, کیا مومن کو ہو گیا یہ کہ اپنے ایمان جیسی قیمتی چیز کو کس جگہ پر قربان کر رہا ہے. चार हो गए ना, पांचवे से पूछा, हाँ भाई तुम बताओ तुम्हारे अंदर क्या खासियत है। उसने कहा मेरे अंदर एक खासियत है कि मैं रात के अंधेरे में जिसको देख लूं, घटा टोप अंधेरा हो, सख्त अंधेरा, तो जिसको मैं देख लूं दिन के उजाले में उसको पहचान लेता हूं। सबने कहा अच्छा भाई ठीक है। छठे से पूछा बताओ तुम्हारे अंदर क्या खासियत है। उसने कहा मेरे अंदर यह खासियत है कि मैं अकाउंट्स का माहिर हूं, चार्टर्ड अकाउंटेंसी की डिग्री ली है, एमबीए किया है मैंने, कितना ही हेर फेर करना हो और हिसाब किताब करना हो मैं मिनटों में कर लेता हूं, कितना ही बड़ा खजाना हो और इनकम टैक्स कैसे चुराना हो मैं खूब जानता हूं, बिजली चुराने का फन भी जानता हूं, सिर्फ इनकम टैक्स चुराना नहीं जानता, बिजली चुराना भी जानता हूं, कुंडा लगाकर एसी चलाना भी जानता हूं, और फिर चोरी की बिजली चलाकर उसमें नमाजें पढ़ना भी जानता हूं और चिल्लों पे जाना भी जानता हूं। यही तो वजह है कि आज नफा नहीं होता। और मकान को मकान बनाकर किसी की दूसरे की जमीन पर कब्जा करना यह भी जानता हूं मैं, और फख्र उस पर है कि जी देखो कैसा इतने मकान पर कब्जा, पैसा वसूल कर रहे हैं या कब्जा करके उस पर मकान बना लिया, और बड़ा खुश है। कब तक ये मजा चलेगा, ये मजा कब तक चलेगा, एक दिन मरना है नहीं हमको, फिर उसके बाद क्या होगा। लहजा दूसरे के मकान पर कब्जा करके आप खुश हैं, बड़े जी गुंडे हैं, गुंडे बदमाश है जी, बड़ी टोर है इनकी। फिर जब अल्लाह ताला मजा दिखाता है, अल्लाह ताला फिर गुर्दे में पत्थरी डालता है, टांग तोड़ता है, फिर पता फिर मखलूक के लिए इबरत का तमाशा बनाता है। आज तो फन है ना, क्योंकि कमजोर है अगला, अल्लाह ताला ने इसको ढील दी है और ये ढील से फायदा उठाकर गुंडा कर दी करके पैसा कमा रहा है या दूसरे के कब्जा कर लिया, देखा कि मालिक आया नहीं, चलो कब्जा करके मकान बना लो, और फिर मकान को बेच दिया, या किराएदार बने, किराएदार बने, बुजुर्गों की जैसी सूरत बनाई हुई है, किराया नहीं देते, ऐसे भी लोग हैं, कर्जा लेकर तबलीग के चार महीने पे चले जाते हैं, और या बुजुर्गों क्या जाकर उनकी टांगे दबाते हैं। हजर दुआ करना बड़ी परेशानी है आजकल, भाई तेरे पास माल है क्यों नहीं देता वापस, परेशानी तो खुद नहीं हुई है। फिर जब अल्लाह का अजाब आता है ना, आ जब पकड़ता है, पहले अल्लाह ताला ढील देता है। फिरौन को कैसी ढील दी कि उसके उसको पसीना नहीं आता था, फिरौन को ऐसी ढील दी, लेकिन जब पकड़ हुई बस फिर उसके बाद सारा नशा खत्म। लिहाजा उसके लिए अजाब क्या फरमाया, जुक इन्नका अंतल अज़ीज़ुल करीम, चख अजाब का मजा चख। ये मजाज है मुरसल है कि तू बड़ा मुअज़्ज़ज़ है ना, बड़ा बड़ा मर्तबे वाला है ना, ले चख अल्लाह के अजाब का मजा चख। इसलिए इनकम टैक्स चुराना तो मैं नहीं बोलता, वो जाने, लेकिन बिजली चुराने पर बोलूंगा। और बिजली के हमारे केईएससी वाले भी बड़े होशियार हैं, बिजली का महकमा, मौलवियों से फतवा लिया है उन्होंने कि बिजली चुराना जायज है कि नहीं है, ये फतवा लिया है उन्होंने, सारे मदारिस से लिया है फतवा कि बिजली चुराना, सबने जाहिर बात है फतवा दिया हराम है। लेकिन जरा उन बिजली के महकमे से वाले से जाकर पूछे कि तुमने जो एक मीटर बड़ा लगाया है, जिस आदमी ने उतनी बिजली खर्च नहीं की उसके बिल में दूसरे का बिल क्यों डालते हो, इसका भी फतवा लो जाकर, जुल्म है ये। यही है कि हम लोग बहुत होशियार हैं, मौलवी से वो बात पूछते हैं जिसके माल मालूम है हमें मौलवी मना नहीं करेगा, और जो पता है कि मौलवी मना करेगा और हमने करना है फिर पूछेंगे नहीं उससे। जैसे शादी ब्याह का नहीं पूछते कि माइयों मेहंदी मालूम है कि गलत है, फायरिंग करना 14 अगस्त पर खुशियां कैसे मनाई जा रही है, फायरिंग करके, न्यू ईयर नाइट मनाई जा रही है, बच्चा पैदा हो रहा है फायरिंग हो रही है, शादी हो रही है फायरिंग हो रही है। अरे मियां शादी की फायरिंग से पहले जरा दूल्हा को तो फायर करने दो, पहले ये भी तो देखो उसकी पिस्तौल चलती है कि नहीं चलती, पता चला तुमने इतनी गोलियां चलाई और उसकी गोलियां नहीं चलती, वो किसी काम का नहीं है, उसकी गोली फेल हो गई, तो उस चोर ने क्या बताया कि मेरे अंदर हिसाब किताब का मैं माहिर हूं। और अब अफसोस की दुख की बात एक है दुख की बात यह है कि हमारे यहां मस्जिदों में बिजली की चोरी होती है, दुख की बात है। इतने कमेटी वाले हैं, और कमेटी वाले भी कौन है जिनको दीन की खबर भी नहीं है, दाढ़ी मुंडाकर शलवार टखनों से नीचे, बस तबलीग में चिल्ला लगा लिया, बस कमेटी के बन गए, इल्म जानते तक नहीं है, जबकि इल्म चाहिए। नतीजा फिर क्या है कि सारे काम खिलाफ शरीयत खिलाफ उसूल करते हैं। मदरसों में बिजली, मस्जिदों में चोरी की बिजली, तसव्वुर करें आप, मिंबर पर वही कह सकते हैं ना जिसकी चोरी की ना हो। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूं तो वही तो कह सकता है, वरना अगर चोरी की होती तो छोड़ो यार, ये मसला मत बताओ लोगों को। शुक्र अदा करता हूं, ये सब मेरे शेख की बरकत है, वरना भेड़ चाल में मुतासिर हो जाता है, जमाने से मुतासिर हो जाता है। ये तो हजरत वाला की बरकतें हैं कि मखलूक का खौफ नहीं आता। ये बिजली चुराना ये फन की चीज नहीं है, ये अजाब है, पकड़ा जाएगा। ऐसे शख्स को सारी कौम से माफी मांगनी पड़ेगी, और एक पैसे के बदले में कयामत के दिन 700 मकबूल नमाजें देनी होंगी हमको, इतना बड़ा ये मामला है। तो भर लीजिए, भर दो झोली। चोर ने क्या कहा कि मैं हिसाब किताब का माहिर हूं। अब सब चोर हो गए, अब शाह महमूद का नंबर आया। अब ये किस्सा जो लोग बाद में आए वो नहीं समझ सकते, क्यों? क्योंकि शुरू से मैं किस्सा सुना रहा था, ये इसलिए तो दीन की बात शुरू से सुनने का मजा है। मैं वाकई चलो मुख्तसर बता देता हूं, क्योंकि बेचारे कोई ना कोई मजबूरी होती है, जरूर कोई मजबूरियां रही होंगी, वरना यूं कोई बेवफा नहीं होता। नहीं कह रहा था जल्दी होगा, लेकिन कोई मजबूरी होगी। अच्छा भाई, हमारे लिए मजबूरी नहीं है, मैं दोबारा मुख्तसर पेश कर सकता हूं, ताकि जो हमारे दोस्त बाद में आए हैं उनको ये मजमून मिल जाए। और मुख्तसर क्या है कि शाह महमूद बादशाह के जमाने के अंदर, वही शाह महमूद जितने सोमनाथ के बुत पर हमला करके बुत शिकन का लकब हासिल किया, महमूद गजनवी यही है शाह महमूद। उसके जमाने में चोरी बहुत बढ़ गई थी, तो बादशाह एक दिन चोरों का लिबास पहनकर निकला। अब ये चोरों से मुलाकात हुई, तो अब सारे चोर मिलकर ये बता रहे कि हमारा क्या फन है, तो ये फन बताया मैंने। अब शाह महमूद, सब चोर हो गए, अब शाह महमूद का नंबर आया, पूछा हाँ भाई बताओ तुम्हारे अंदर क्या फन है। अब शाह महमूद ने क्या कहा, मेरे शेख फरमाते महारूमी ने फरमाया, ये मसनवी शरीफ है महारूमी की, कि शाह महमूद ने क्या कहा कि मुजरिमा रा चू बजदलादा दहंद, कि जिस वक्त में मुजरिमों को फांसी की सजा के लिए गर्दन उड़ाने के लिए जल्लाद के हवाले कर दिया जाता है, बरीशे बजुम बदे रीशे मन ईशा रहंद, अगर मेरी उस वक्त दाढ़ी हिल जाए तो वो फांसी का मुजरिम फांसी के फंदे से नजात हासिल कर लेता है। महमूद ने कहा कि मेरी दाढ़ी हिल जाए तो फांसी का मुजरिम जिसके सामने जल्लाद तलवार निकाल के खड़ा हुआ है गर्दन उड़ाने के लिए, बस उस वक्त अगर मेरी दाढ़ी हिल जाए तो वो तलवार वापस नियाम में रख देगा, और वो शख्स फांसी के जुर्म से माफी मिल जाएगी उसको। बस ये सुनना था तो सारे चोरों ने शोर मचाना शुरू कर दिया, नारे लगाने शुरू कर दिए, अगले रागले पखैर रागले, जीतेगा भाई जीतेगा, लुटे वाला जीतेगा। शेर है शेर, वो कहते हैं ना बंदा शेर है, दुम लगाने की देर है। लीडर ने कहा ना कि मैं शेर हूं, तो उनके उनका तारुफ पहले यही कराया था कि बंदा शेर है, बस दुम लगाने की देर है। तो उसने कहा कि मैं शेर हूं, शेर का बच्चा हूं, दादा मुझे वोट दो। एक आदमी ने खड़े होकर पूछा, हुजूर एक सवाल आपसे पूछना है, कि आपने जो कहा कि शेर के बच्चे हैं, तो पूछना यह है कि शेर घर आया था या मां जंगल गई थी? शेर का बच्चा तू अपनी दुम दिखा। तो अब जब यह सुना कि मुजरिमों को खलासी और छुटकारा मिल जाता है, बस कौम गुफ्तंदश खुद बेमात हुई, سب نے کہا آپ تو ہیں، آپ کو ہم نے اپنا وزیر اعظم بنا لیا اور آپ کو ہم نے اپنا سردار بنا لیا، قطب بنا لیا. قوم گفتندش خود بے ماہ توئی، روزے محنت ہا خلاصے ماں توئی. جب ہم اگر چوری کرتے ہوئے پکڑے جائیں گے تو ہمیں کیا فکر ہے، آپ ہماری بیل، بیل بیفور اریسٹ یعنی ضمانت قبل از گرفتاری. مزہ آ گیا جی کہ آج تو ایسا چور مل گیا، ایسا شخص مل گیا کہ جو بیل بیفور اریسٹ یعنی ضمانت قبل از گرفتاری مل گئی آج تو میں، کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب سب چوروں کا بتا دیا، پوچھا اب چوری کرنے کہاں چلیں، تو بتائیں وہاں چلیں وہاں چلیں. ایک چور نے کہا نہیں، آج ہم بادشاہ محمود کے چوری کرنے جائیں گے. پوچھا کیوں بھائی، کہا بات یہ کہ کل تک تو ہمیں یہ ڈر تھا کہ پکڑے جائیں گے تو کیا ہوگا، آج تو فکر کیا ہے، استاد جی موجود ہے نا، چوری کر کے پکڑے جائیں گے، استاد جی چھڑوا لیں گے. اب سب چلے شاہ محمود کی طرف، بادشاہ محمود، شاہ محمود کو لے کر شاہ محمود کی طرف چلے اور اس کے محل میں چوری کرنے کے لیے. راستے میں جا رہے تھے، ایک کتا بھونکنے لگا، کتوں چوروں کی پارلیمنٹ کو دیکھ کر کہ یہ جو ملین مارچ کرتے ہوئے جا رہے ہیں اور لانگ مارچ کرتے ہوئے جا رہے ہیں، تو کتا بھونکا. تو وہ جو ایک کتا، ایک چور تھا جس نے کہا تھا کہ میں کتوں کی بولی کا ماہر ہوں، کتوں کی زبان سمجھتا ہوں. تو اس چور نے کیا کہا، اس چور نے کہا کہ یہ کتا کہہ رہا ہے کہ بادشاہ تمہارے ساتھ ہے. کیسا مزیدار قصہ ہے نا، دلچسپی ہے نا، لیکن اس میں نصیحتیں بھی مزے کی ہیں نا. اب اس پر نصیحت سنو. میرے پیارے شیخ، میرے پیر و مرشد فرماتے ہیں حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہ، فرماتے ہیں کہ دیکھو چوروں نے کیا کہا، چوروں نے کہا رہے کیا کہا، بھائی ٹھیک ہے آپ کی مہارت کو ہم تسلیم کرتے ہیں، لیکن یار تم خود سوچو کہ بادشاہ اس وقت کہاں اور ہم چوروں کے ساتھ. بادشاہ تو اس وقت رات کا وقت ہے، ٹانگے پھیلا کر سویا ہوا ہوگا، کیونکہ چوروں نے اس کو اپنے اوپر قیاس کیا بادشاہ کو، کہ جیسے ہم ٹانگے پھیلا کر فجر کی نماز قضا کر دیتے ہیں تو وہ چور بھی دوسرے کو چور سمجھتا ہے. وہ جیسے ایک حبشی تھا نا، ایک حبشی جا رہا تھا تو اس نے راستے میں ایک آئینہ دیکھا، آئینہ دیکھا تو اس کو اٹھایا، تو آئینے والی ڈبیا تھی، وہ ڈبیا کھول کر دیکھا تو بڑے مزے کی چیز اندر تھی. اس نے کہا پہلے چنڈی رکھوں، کہا نہیں بعد میں رکھوں گا کیونکہ ابھی میرا روزہ ہے. اس کے بعد آئینے میں شکل جو دیکھی تو کالا رنگ، کالا بھجنگ، سیاہ، موٹی ناک، موٹے موٹے ہونٹ، پکوڑے جیسی ناک، چیچک روح. بس اس نے زور سے اس کو پھینکا اور کیا کہتا ہے آئینے سے، اس نے کہتا ہے تو اتنا بدسورت تھا تبھی تو تجھے کوئی یہاں پھینک گیا. حالانکہ بدسورتی آئینے میں نہیں، اس کے اندر تھی، وہ آئینے میں نظر آئی. اسی طرح میرے دوستو، جو چور ہوتا ہے وہ چور کو چور سمجھتا ہے، جو دوسرے کو جیسا سمجھے نا، سمجھ جانا یہ وہی اصل میں اس کے اندر موجود ہے. لہذا میرے مرشد نے سنایا کہ ایک شخص تھا، وہ میرے شیخ یعنی میرے شیخ کے شیخ حضرت ماں شاہ عبد الرحمان صاحب پھولپوری سے بیعت ہوا، اور وہ ایک پوسٹ آفس میں ملازمت کرتا تھا. پوسٹ آفس میں کسی نے پوچھا کہ یار یہ کیا بات ہے، پوسٹ مین ہوتا ہے، پوسٹ وومین کیوں نہیں ہوتی، پوسٹ مین ہوتا ہے، پوسٹ وومین کیوں نہیں ہوتی. تو اس نے کہا بھائی بات یہ، پوسٹ وومین اس لیے نہیں ہوتی کہ ایک ہی ڈلیوری میں 9 مہینے لگا دیتی. وہ جو شخص تھا ڈاکخانے میں ملازم تھا، میرے مرشد نے فرمایا اس کا یہ عالم تھا کہ اس اسٹیشن سے 4 ٹرینیں روزانہ گزرتی تھی جس قصبے میں رہتا تھا، 4 ٹرینیں. تو وہ جب ریل گاڑی کی آواز آتی تھی سائیکل پر سیدھا بھاگتا تھا اسٹیشن، کیوں؟ حسینوں کو دیکھنے کے لیے، کہ جہاں مجھے ملے میں دیکھوں. اور ہر ٹرین کو دیکھنے جاتا تھا، ایسا عالم تھا. تو ایک مرتبہ وہ شخص حضرت ماں شاہ عبد الرحمان صاحب پھلپوری میرے دادا پیر رحمت اللہ علیہ کے ساتھ جا رہا تھا، ایک حسین سامنے سے آئی. اب اس نے کیا کیا، اس نے دیکھا حسین ہے، اس نے حضرت کو دیکھا، اس نے کہا دیکھوں، کیونکہ خود وہی مریض تھا نا، تو اس نے کہا دیکھوں کہ حضرت کیسے دیکھتے ہیں اس کو.
اب حضرت کا یہ عالم تو میرے مرشد فرماتے ہیں کہ شاہ عبد الرحیم صاحب پھلپوری کا یہ عالم تھا کہ وہ نگاہ نیچی کر کے چلتے تھے، گردن نیچی کر کے چلتے تھے، اور تھوڑی دیر بعد دیکھتے تھے رستے کو، لہذا حضرت نے گردن اٹھائی اس حسین پر نظر پڑی بس حضرت کے چہرے پر ایک کراہیت آئی اور حضرت کے آخ اور تھوک دیا وہاں پر. میرے مرشد نے فرمائی اللہ والے وہ ہیں کہ جن کے سامنے حسینوں کا ظاہر نہیں بلکہ ان کا باطن یعنی پیشاب پخانے کی گندگیاں ان کے سامنے مستحضر رہتی ہیں. حضرت نے تھوک دیا اور راستہ بدل کر آگے چل پڑے. تو وہ کہتا تھا، اس نے کیا سوچا، اس نے خود سنا ہے کہ میں نے سوچا کہ جیسے میں تاکہ جھاکی کرتا ہوں یہ بھی حضرت بھی ایسے ہی دیکھیں گے. اپنے اوپر قیاس کیا. تو چوروں نے کہا کہ بھائی بادشاہ اس وقت کہاں، وہ تو اپنے اس محل میں سو رہا ہوگا، وہ یہاں کیا کرنے آئے گا. اب وہ چور جو تھا وہ بھی خاموش ہو گیا، جو کتوں کی بولی سمجھتا تھا اس نے کہا کہ اب کیسے میں ان کو بولوں. انہوں نے کہا باپ واقعی ٹھیک ہے. اب محرومی کیا نصیحت فرماتے، آہ میرے مرشد نے فرمایا صد حجاب از دل بسوئے دیدہ شد، صد حجاب از دل بسوئے دیدہ شد، چو غرض آمد ہنر پوشیدہ شد. کہ جس وقت انسان پر شہوت کی مستی چڑھتی ہے، اللہ تعالی کی نافرمانی کا نشہ چڑھتا ہے، اس وقت بھول جاتا ہے کہ میں مومن ہوں. کس مومن کو نہیں پتا کہ داڑھی منڈانا حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، اور ایک مٹھی سے کم داڑھی رکھنا حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، لیکن رمضان شریف میں روزہ رکھ کر یہ کام کرتا ہے. دن رات سنتا ہے کہ داڑھی منڈانا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، لیکن کیا بات ہے، کیوں لالچ چڑھی دی ہے؟ لالچ آئی نا، نفس پرستی ہے، مخلوق کا خوف ہے، لہذا داڑھی پر اس طرح چلا رہا ہے اور اپنی داڑھی کو ایک مٹھی کم رکھ رہا ہے. کیا مومن کو معلوم نہیں ہے کہ داڑھی منڈانا غلط کام ہے؟ معلوم ہے کہ عورتوں کو دیکھنا بری چیز ہے، فلمیں دیکھنا بری چیز ہے، تصویریں دیکھنا بری چیز ہے، لیکن کام کرتا کیوں؟ جب نفس کو شہوت اور مستی چڑھتی ہے اس وقت بھول جاتا ہے ظالم، اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے. اب لالچ ہے نا، کیوں غرض احمد، اب نفس کی لالچ چڑھی ہے، نفس کا حرام لذت اور مزہ چڑھا ہوا ہے. اب اس کا نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ فلمیں بھی دیکھ رہا ہے اور بدماشی بھی کر رہا ہے، لڑکوں سے منہ کالا کر رہا ہے، پخانے کے مقام میں گھس رہا ہے، بے غیرت اور بے شرم، بے حیا کہیں کا. حالانکہ کیا میں جانتا نہیں ہے کہ کس گندمی کی میں ملاوث ہو رہا ہوں، لیکن کیا بات ہے، نفس کی حرام لذت چڑھ گئی ہے، بد نظری کر کے جو لانت خرید لی نفس کی، نفس کو وہ مزہ مل گیا، اب وہ اللہ کی رحمت کا سایہ ہٹ گیا، اب بدماشیوں میں مبتلا ہے. کیا نہیں جانتا کہ تصویریں دیکھنا بری بات ہے، دل میں گندے خیالات پکانا بری بات ہے؟ ذرا اپنے دل کو جھانک کر دیکھے تنہائی میں کیا حرکتیں کرتا ہے. ہاتھ میں تسبیح ہے، قرآن مجید پڑھ رہا ہے، لیکن بے شرمی بے کمینے پن کے کام کر رہا ہے. مسجد میں آتا ہے شلوار اوپر کر لیتا ہے، ٹخنے کھول لیتا ہے، کیوں؟ سمجھتا ہے کہ ٹخنے چھپانا گناہ کا کام ہے، لیکن جب مسجد سے باہر نکلنے سے پہلے ہی اپنی شلوار کو ٹخنے سے نیچے کر لیتا ہے. کیا بات ہے، چوں غرض آمد ہنر پوشیدہ شد. بس وہ جو دل پر، وہ جو نفس حرام لذت کی جو شہوت دل پر چڑھی ہے، اب اس کا نتیجہ یہ ہے کہ بس اس کے چکر کے اندر پاگل بنا ہوا ہے. معلوم ہے کہ میں قرضہ لوں گا سود پر قرضہ لوں گا، سود لینا حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، اللہ تعالیٰ سے اعلان جنگ ہے، لیکن کیا نشہ چڑھا ہوا ہے، اگر میں نے شادی میں چار چار کھانے نہیں کیے، ماندی مایوں نہیں کیا، 20-20 ہزار روپے کے جوڑے نہیں پہنے تو برادری والے کیا بولیں گے، اگر میں نے برادری کے 500 آدمیوں کی دعوت نہیں کی تو میری ناک کٹ جائے گی. لہذا وہ ظالم سمجھتا ہے کہ یہ برادری میرے کام نہیں آئے گی، وہ سمجھتا ہے کہ یہ قرضہ یہ میرا ادا یہ نہیں کریں گے، مجھے خود ادا کرنا پڑے گا، اور جانتا بھی ہے کہ سود لینا یہ اللہ تعالیٰ سے اعلان جنگ ہے، لیکن کیا بات ہے، پھر بھی پاگل بنتا ہے، اس حرام لذت کو درامت کرتا ہے، نتیجتاً مبتلا ہوتا ہے پھر مصیبتوں پہ، پھر جب اللہ کا عذاب پکڑتا ہے پھر اس کے بعد پھر مولوی نہیں بچا سکتا، پھر وظیفے نہیں بچا سکتے، تعویذ لیتا پھرے، پھر سارے دنیا کے عاملوں کے پاس چکر لگا لے، سارے دنیا کے مولویوں سے جا کر وظیفے لے لے، سارے لمبے لمبے وظیفے ذکر کر لے، تہجد پڑھ لے، تبلیغ میں چلے لگا لے، بزرگوں کی جوتی سیدھی کر لے، ہر سال حج و عمرہ کر لے، لیکن اللہ تعالیٰ کے سزا کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی دور نہیں کر سکتا.
معلوم ہے معلوم ہے کہ عورتوں کو دیکھ رہا ہے بری بات، اپنے دفتروں میں لڑکیاں رکھی ہوئی ہیں اور پھر ان سے مسکرا مسکرا کر باتیں بھی کر رہے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو دیندار ہیں، بزرگ دینوں کی محنتوں میں لگے ہوئے ہیں، بزرگوں سے تعلق ہے، بیوی سے بات نہیں کرتے کہ لوگ کہیں گے زن مرید ہے، بھابھی سے ہاتھ ملا رہے ہیں بلکہ بھابھی سے گلے مل رہے ہیں، کتنی کمینے پن بے شرمی کی بات ہے، ڈوب مرنے کا مقام ہے ہم مسلمانوں کے لیے کہ ہم اللہ تعالی کے حکم اور قوانین کو کیسے توڑتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ اللہ تعالی کی رحمت نہیں آتی، اللہ تعالی کے قوانین کو توڑ کر کیا رحمت برسے گی کیا؟ اس لیے میرے دوستو، جب اللہ تعالی کی، مولانا رومی عجیب فرماتے ہیں، فرماتے جب گناہ کرتا ہے کوئی شخص تو اللہ تعالی کی طرف سے اس پر ایک عذاب نازل ہوتا ہے، اش شراب قہر چوں مستی دہی، جب اللہ تعالی کسی کو اس کے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے اپنے عذاب کی شراب پلاتا ہے تو نیر تارا صورت ہستی دہی، پھر وہ لڑکوں کے پخانے کے مقام میں گھستا ہے، عورتوں کی شرم گاہوں میں گھستا ہے، کمینے پن بے شرمی کے کام کرتا ہے، ننگی فلموں میں پکڑا جاتا ہے، جیسے پہلے زمانے کوئی جاگیردار، میرے مرشد نے سنایا، جب کسی اپنے مخالف کو پکڑتے تو اس کو شراب پلا کر بوری میں بند کر دیتے، پھر پٹائی لگاتے، شراب کا نشہ پلا کر اور بوری میں بند کر کے مارتے، بس ایسے ہی جس کو اللہ تعالیٰ اپنے عذاب، اس کے گناہوں کی نصوت کی نحوست کی وجہ سے اپنی عذاب شراب قہر پلاتا ہے، عذاب کی شراب پلاتا ہے، یعنی پاگل مست کر دیتا ہے، پھر وہ انسانی شکلوں کے چکر میں گھومتا رہتا ہے، پھر اس کو ماں باپ روئے کیا ہو گیا تجھے، بیوی کہتی ہے کہ تو کس عورت کے چکر میں گھوم رہا ہے، خواہشہ عورت ہے وہ، باپ بچے پاؤں پکڑتے، ابا تجھے کیا ہو گیا، پارٹنر بولتا ہے بھائی تو دکان پہ کیوں نہیں بیٹھتا، تیرے کاروبار تباہ ہو رہا ہے، محلے والے سمجھ جاتے ہیں، اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آتا، اس کو وہی پیشاب کا مقام عزیز ہوتا ہے، بس نتیجتاً اپنی جوانی، اپنا مال، اپنی صحت، اپنی زندگی، اپنا ایمان، اپنی دین کی محنتیں، یہاں تک کہ لوگوں نے داڑیوں تک منڈوا دی ان حسیناؤں کے چکر میں آ کر اور گناہوں کے چکر میں ملوث ہو کر، سود کا پہلے تو مزہ لیا، پہلے تو جی بڑی نئی گاڑی آئی ہے، واہ 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 نئی گاڑی، بڑا مزہ آ رہا ہے، نئے ماڈل کی ٹویوٹا کرولا میں ہے، کہا بینک والے، میرا بینک والا دوست کتنا مہربان ہے، میرا دوست کتنا مہربان ہے، اس نے مجھے بینک سے قرضہ دلا دیا، کتنا پیارا دوست ہے، ارے یہ تیرا دوست نہیں دشمن ہے، جو تیری اپنی اور تیری جہنم کا انتظام کر رہا ہے، اس سے بہتر تھا، اس سے بہتر تھا کہ پیدل چلا جاتا، لیکن اللہ تعالی کی نافرمانی نہ خریدتا، دیکھو نا رمضان شریف ہے، حدیث شریف میں کیا آتا ہے، اور ہمارا تجربہ بھی ہے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ شہر یزاد فیہ رزق المومن، یہ وہ مہینہ ہے کہ جب مومن کے رزق کو بڑھا دیا جاتا ہے، اور ہر آدمی اس کا مشاہدہ بھی کرتا ہے کہ دسترخوان پر انواع و اقسام کی چیزیں ہوتی ہیں، اور رمضان شریف میں وہ نعمتیں کھاتا ہے، ایسے ایسے پکوڑے کھاتا ہے جو سارا سال نہیں کھاتا، آلو والے بھی کھاتا ہے اور بغیر آلو والے بھی کھاتا ہے، پکوڑوں والوں کی خوب بنتی ہے، خوب پکوڑے بکتے ہیں افطار سے پہلے، فروٹ اتنا کھاتا ہے کہ سار بال اتنے کیلے نہیں کھاتا، خربوزہ وغیرہ وغیرہ، تو کیا ہے مشاہدہ ہے نا، رزق بڑھ جاتا ہے، یہ کیا بات ہے، رمضان شریف میں رزق بڑھ رہا ہے اور غیر رمضان میں ہم پاگل بنتے ہیں، رزق کی کمی ہوتی ہے، وجہ کیا ہے، وجہ یہ ہے کہ رمضان شریف میں ہم عبادت کرتے ہیں، گناہ سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ انعام ہو جاتا ہے، اگر ہم 100% اللہ کے فرما بردار بن جائے، گناہ چھوڑ دے تو اللہ کا وعدہ ہے جو گناہ چھوڑ دے تقوا سے رہے تو یرزقو من حیث لا یحتسب، میں ایسی جگہ سے اس کو رزق دوں گا کہ اس کے وہم و گمان میں نہیں ہوگا، ابھی گناہوں کے ساتھ یہ عالم ہے، ابھی ہم رمضان شریف میں گناہ کر رہے ہیں، لیکن گناہوں پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہے کہ نماز میں، تراوی میں، روزے میں کیسا مزہ آ رہا ہے، کیسی لذت مل رہی ہے، گو کہ جب صبح ہوتی ہے تو ڈر لگتا ہے کہ پتہ نہیں دن کیسے گزرے گا، روزہ تو رکھتا ہے لیکن ڈر بھی لگتا ہے کہ دن کیسے گزرے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کا کیسا کرم ہے، کیسے مزے سے دن گزار دیتے ہیں، کہ آج الحمدللہ چھٹے روزے، چھٹے سنگے میل تک پہنچ گئے ہم، چھٹا روزہ تک اللہ تعالیٰ نے پہنچا دیا، الحمدللہ و شکر لک، اللہ تعالیٰ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے ہمیں توفیق دے دی، تو میرے دوستو رمضان میں تھوڑی سی عبادت پر کیسی لذت ملتی ہے اگر ہم اللہ تعالیٰ کے سچے با وفا بندے بن جائیں، فرما بردار بن جائیں، تو یہ نعمتیں رمضان کے علاوہ بھی ملیں گی ہم کو. اب وہ انہوں نے نتیجہ کیا ہوا، چوروں نے سنی نہیں، آگے چل پڑے کہ بادشاہ کی، حالانکہ بادشاہ ساتھ تھا. بس میرے شیخ فرماتے ہیں، جس وقت بندہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، بھول جاتا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الم یعلم بان اللہ یرا، کیا یہ نالائق نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ اس کو دیکھتا ہے؟ ایک کافر نے پوچھا تھا اللہ کیسے دیکھتا ہے، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیسے دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. کیا فرمایا؟ سبحان اللہ، کیا عجیب عنوان ہے. فرماتے ہیں الم نجعل له عینین، یہ جو ہم سے پوچھتا ہے کہ اللہ کیسے دیکھتا ہے، ہم نے اس کو دیکھنے کے لیے دو آنکھیں نہیں دیے، اس کو دو آنکھیں کیا اس کے باپ نے دیے، یا ماں کے پیٹ میں آنکھیں ماں بناتی ہے، یا اس کا باپ بناتا ہے؟ ماں کے پیٹ میں آنکھیں کون بناتا ہے؟ اللہ بنا رہا ہے. تو کہا جس اللہ نے اس کو دیکھنے کے لیے دو آنکھیں دی ہیں، یہ جواب اس میں پوشیدہ ہے. کیا وہ اندھا ہوگا؟ کیا وہ نہیں دیکھتا جو تجھ کو دو آنکھیں دے رہا ہے، سارے عالم کو دو آنکھیں دے رہا ہے، تو کیا وہ دیکھتا نہ ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کے لیے آنکھوں کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کے لیے آنکھ کی ضرورت نہیں ہے. تو ظالم کیا بھول جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے؟ ورنہ اگر یہ استحضار ہو، میرے مرشد نے فرمایا کہ اب تم سے قسم کھا کر میں قرآن مجید سر پر رکھ کر پوچھتا ہوں کہ جس وقت تم بدنظری کرتے ہو کیا تمہیں یہ یاد ہوتا ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے؟ خاموش ہو گئے. عرض کیا کہ حضرت واقعی یہ یاد نہیں ہوتا. فرمایا یہی تو بات ہے کہ اللہ کو بھول گئے، بھول گئے ظالم. ذرا یہ استحضار پیدا ہو جائے، ملازم کو معلوم ہے کہ میرا مالک دیکھ رہا ہے، سگریٹ کے کش نہیں لگاتا، چھپ کر جا کر کش لگاتا ہے. ایک بزرگ سے کسی نے کہا کہ حضرت مجھے گناہ کی اجازت دے دیجئے. فرمایا ٹھیک ہے، اجازت ہے، کرو گناہ، لیکن کہیں چھپ کر کرنا جہاں اللہ تعالیٰ دیکھتا نہ ہو، ایسی جگہ گناہ کرنا. اس نے کہا حضرت ایسا تو ہو نہیں سکتا، کہیں غار میں جاؤں، گھنے جنگلوں میں جاؤں، زمین کے نیچے چلا جاؤں، فضاؤں میں چلا جاؤں، شمال جنوب مشرق مغرب جاؤں، اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ دیکھتا. فرمایا اچھا چلو، اگر ایسا نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کی زمین سے نکل کر گناہ کرو، اللہ تعالیٰ کی زمین پر مت کرو گناہ. اس نے کہا حضرت یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جہاں جاؤں گا وہ تو اللہ کی زمین ہے، سارا عالم اللہ کا ہے، اللہ تعالیٰ کی زمین سے کیسے نکلوں گا؟ فرمایا جب تو اللہ تعالیٰ سے چھپ نہیں سکتا اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتا تو پھر گناہ کیوں کرتا ہے؟ کیا عجیب دیکھیے نصیحت ہے یہ. اللہ تعالیٰ اس نصیحت کو ہمارے دلوں میں بھی اتار دے. اب اس کے بعد آگے چلے تو بادشاہ کے محل میں پہنچے، کمند لگائی ماہر نے، مٹی اندر پہنچے سوراخ کر کے، وہ ماہر نے بتایا کہ یہاں پہ مٹی موجود، اس مٹی میں خزانہ ہے، وہاں خزانہ، سوراخ کیا، خزانہ نکالا. اب وہ سائنس، وہ اکاؤنٹنٹ نے خزانہ فوراً کیلکولیٹ کر کے، لو بھائی سب کا حصہ یہ، سب نے لے لیا. اس کے بعد بادشاہ نے کہا کہ بھائی دیکھو خزانہ تو لے لیا، ایک کام یہ کرو کہ اپنا پتہ تو دے دو، یہ خزانہ آخر ایک دن ختم ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ خزانہ ختم ہوگا تو ہم دوبارہ میٹنگ کال کر لیں گے، پارلیمنٹ کا اجلاس بلائیں گے، پھر وہاں نئی منصوبہ بندی کر کے نئی چوری کریں گے. تو سب نے اپنا پتہ لکھوا دیا، میل ایڈریس بھی لکھوا دیا، ای میل ایڈریس بھی لکھوا دیا، اور بادشاہ نے کہا موبائل نمبر بھی دے دینا بھائی، تاکہ موبائل پر کال کر کے آپ کو بلوا لیا جائے، ایس ایم ایس بھیج دیں گے. اور ایس ایم ایس کیا آ رہے ہیں؟ ایس ایم ایس آ رہے ہیں کہ اپنے فون پر گانے ڈاؤن لوڈ کیجئے 10 روپے فی گانا اور انجوائے کیجئے، انجوائے کریں، انجوائے یعنی لطف لے، لطف مزہ. تو ایک شخص نے میرے شیخ سے کہا کہ حضرت موسیقی روح کی غذا ہے؟ حضرت فرمایا بے شک روح کی غذا ہے،
بے شک ہے، لیکن گندی روحوں کی غذا ہے. جیسے پخانا بھی تو غذا ہے نا، کس کی غذا ہے؟ سور کی اور کوے کی غذا ہے پخانا، بلبل کی غذا نہیں ہے اور شہباز کی غذا نہیں ہے. حضرت فرمائے کہ موسیقی غذا ہے گندی روحوں کی، ناپاک بے غیرت کمینوں کی غذا ہے، لیکن جو اللہ تعالیٰ کی محبت کے راستے میں چل رہے ہیں ان کی غذا نہیں ہے، ان کو تکلیف ہوتی ہے. اس لیے اپنے موبائل فون میں بھی جو گھنٹیاں ہیں ذرا اس پر نظر ثانی کریں، موبائل فون کی گھنٹیاں گانوں جیسی لگائیے کہ مسجد میں. اور پھر سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں گانا بجانا مٹانے کے لیے آیا ہوں، گانا بجانا مٹانے کے لیے آیا ہوں. آج ہماری مسجدوں کے اندر گانوں کی گھنٹیاں بج رہی ہیں. مسجد کیا، حرم شریف میں بھی یہ عالم ہوتا ہے، روزہ مبارک پر کھڑے ہو کر ملتزم پر وہ گھنٹیاں بج رہی ہیں. کون سی؟ گانوں کی گھنٹیاں. جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میں گانا بجانا مٹانے کے لیے آیا ہوں. یہ ہمارا ایمان کا عالم ہے کہ ہم اپنے نبی کی مخالفت کر رہے ہیں. اگر کوئی اور نبی کی شان میں گستاخی کرے تو ہماری آنکھیں لال ہو جاتی ہیں، مونچھوں کو تاؤ دے کر کہتے ہیں. ہم تاؤ دے کر کیا کرتے ہیں؟ ٹیکسی جلا دیتے ہیں، پیٹرول پمپوں کو آگ لگا دیتے ہیں، ٹائر جلاتے ہیں، پتھر مار کر لوگوں کے سر پھاڑ دیتے ہیں. کیوں؟ عشق رسول ہے جی، ہم عشق رسول ہیں. ڈنمارک کو جا کر پتھر ماریں گے، وہ ڈنمارک کو نہیں مارتے، وہ بےچارے ٹیکسی والے کو مارتے ہیں، وہ رکشے والے کا رکشے کو، غریب کا رکشہ جلا دیتے ہیں. کیوں؟ عشق رسول ہے، ہمارا عشق ہے یہ. الحمدللہ ہم عاشق رسول ہیں بھائی. پھر اس کے بعد گھر آ کر داڑھی منڈاتے ہیں. آج کیوں؟ کیونکہ پتھر مار کر جنت مل گئی، اب داڑھی منڈا لو کوئی گناہ نہیں. اور شلوار ٹخنوں سے نیچے ہے، بیوی کی پٹائی کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، سود لے رہے ہیں، موبائل میں گانوں کی گھنٹی ہے، گانے سن رہے ہیں کیونکہ پتھر مار مار کے تھک گئے، پیٹرول پمپوں کا آگ لگا کر جل گئے. عشق رسول زندہ آباد، پتھر مارو. اس کے بعد داڑھی منڈائی، گانے سنے، فلمیں دیکھ رہے ہیں اور نماز بھی نہیں پڑھ رہے. کیوں؟ کیونکہ جلاؤ گھراؤ میں اتنے مصروف ہے، نماز پڑھنے کا ٹائم ہی نہیں ہے. عاشق رسول ہے ہم لوگ، الحمدللہ ہم بھی عاشق رسول ہیں. ذرا ڈنمارک گستاخی تو کرے، ہم پتھر مار مار کے رکشے والے کا رکشہ توڑ دیں گے. ذرا کر کے تو دکھائے گستاخی. دھوبی نے پٹائی کی، اس کے گدھے کا کان مروڑ ہے، مارو اس کو جا کر. بےچارے رکشے والے کا کیا قصور ہے؟ وہ غریب اپنی دہاڑی کے لیے نکلا ہے، وہ غریب جو بےچارا مزدوری کے لیے نکلا ہے، اب وہ سڑک پر کھڑا ہے کہ میں مزدوری کہاں سے کروں. کیوں؟ کیونکہ ہڑتال ہو گئی ہے. کس ہڑتال؟ کس چیز کے؟ عشق رسول میں ہڑتال ہے جی. ذرا ہم لوگ اپنے ایمان کو دیکھیں، کیا عالم ہے. تراوی پڑھتے ہیں، تراوی پوچھتے ہیں یار جلدی تراوی کہاں ہوتی ہے، تین روزہ تراوی کہاں ہوتی ہے، ذرا پتہ لگانا. لیکن ذرا پتہ دیکھنا، حافظ ذرا تیز پڑھتا ہو، ایسا حافظ ہونا چاہیے. اب وہ قرآن غلط پڑھے، کیسا پڑھے؟ کمیٹی والے بھی بولتے ہیں، لوگ بھی کہتے ہیں، یاد رکھنا، پڑھنے والا بھی گنہگار، کمیٹی والے بھی گنہگار، کہنے والے بھی گنہگار، اور پیچھے پڑھنے والے سب گنہگار ہیں. جلدی پڑھو، جلدی کرو، جلدی کرو، جلدی کرو بس. بھائی تراویح ایک عبادت ہے، ہر عبادت کا ایک سنت طریقہ ہوتا ہے. جیسے نماز عبادت ہے، اذان دینا عبادت ہے، اس کا سنت طریقہ موجود ہے، اسی طرح سے تراویح بھی عبادت ہے. یہ تراویح کی سنت یہ تھوڑی ہے کہ جلدی جلدی بل 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 سمجھ کسی کو نہیں آ رہا. بس کیا ہے، ارے جی ہمارے امام صاحب جو ہے نا، ہمارے حافظ صاحب 50 منٹ میں تراویح ختم کر دیتے ہیں. یہ عبادت کیا ہے؟ عبادت کا مذاق ہے میرے دوستوں. تراویح عبادت ہے، عبادت مقصودہ میں سے ہے، یاد رکھنا اس بات کو. یعنی یہ وہ عبادت ہے جو مقصود ہے عبادت. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کتنے اہتمام سے جمع فرمایا لوگوں کو اس تراویح کی عبادت کے لیے. اور ہم کہتے ہیں کیا کہ حضرت عمر کو کیا سمجھ ہے جو سمجھ ہمارے اندر ہے. ارے جی تراویح کے کیا پڑھنا کا ثبوت کیا ہے؟ حضرت عمر کے پاس سمجھ نہیں تھی، جن کے لیے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ حضرت عمر ہوتے ہیں. ان کے پاس سمجھ نہیں، ہمارے اندر عقل ہے، ہم بڑی عقل آئے. اور ہماری عقل کا کیا حال ہے؟ ہماری عقل کا عالم ہے کہ ہم داڑیاں منڈا رہے ہیں، بدماشیاں کر رہے ہیں اور عقل مند بنے پھرتے ہیں. اس لیے تراویح عبادت مقصودہ ہے. ایسی تراویح پڑھانا اور پڑھنا دونوں گناہ ہیں کہ جس میں نہ پڑھانے والا مخلوق سے ڈر کر قرآن مجید ٹھیک نہیں پڑھتا، رکو نہ سجدہ ڈھنگ سے، پڑھنے والے بھی گناہگار
اور پڑھوانے والے بھی گنہگار اور پڑھنے والے بھی گنہگار. تین دن پڑھو اس کے بعد پورے دن چھٹی. کیوں جی؟ او جی تین دن میں ہم نے اپنا قرآن مجید ختم کر لیا, بس اب جنت مل گئی, بس اب جائیں گے حور سے شادی کریں گے. پھر حور کی تلاش میں بازاروں میں چکر لگاتے رہتے ہیں, شاید میری حور یہاں اترے گی, بس نظریہ کرتے پھرتے ہیں. یاد رکھنا کہ ایک قرآن مجید کا ختم کرنا سنت ہے, لیکن اس سے زیادہ ضروری سنت ہے کہ پورے رمضان شریف کے 30 دن تراویح پڑھنا, یہ زیادہ ضروری سنت ہے 20 تراویح پڑھنا. یعنی قرآن مجید کرنا ہے سنت ہے ختم ایک, لیکن اس سے زیادہ ضروری سنت قرآن مجید کے زیادہ 20 رکعت تراویح روزانہ پڑھنا سنت ہے, وہ زیادہ ضروری سنت ہے. اس مسئلے کو خوب یاد رکھ لینا. اس لیے جہاں پر کوئی قرآن مجید صحیح پڑھنے والا نہ ملے تو ان کے لیے چھٹی نہیں ہے, ان کو ہے. کوئی حافظ نہیں ملتا, اگر مان لو حافظ ملتا ہے لیکن وہ پیسے مانگتا ہے, ہرگز اس سے تراویح نہ پڑھوائے, بلکہ 20 رکعت الحمد تعالیٰ کیف سے پڑھ لے. تو پتہ یہ چلا کہ تراویح پڑھنا زیادہ ضروری ہے. پورے رمضان شریف 3 روزہ 6 روزہ 10 روزہ یا 15 روزہ پڑھ کر چھٹی کر لی تراویح کی. کیا حال ہے ہمارے ایمان کا میرے دوستو؟ رمضان شریف کے ساتھ جب یہ مذاق ہم کریں گے, پھر ہم جو رحمتوں کا مہینہ ہے, رحمتوں کا اشرہ چل جائے, رحمتوں کا مہینہ ہے, اللہ کی محبت اور دوستی حاصل کرنے کا مہینہ ہے, تو پھر جب اس مہینے میں یہ عالم ہوگا پھر سارا سال ہمارا کیا حال ہوگا؟ اس لیے بزرگوں نے فرمایا اگر کوئی شخص ہمت کر کے اب تقوی سے یہ مہینہ گزار لے, گناہ سے بچے, تو اس کی برکت سے تقوی فی رمضان اللہ تعالیٰ اس کو تقوی فی غیر رمضان کا ذریعہ بنا دیں گے. یعنی جو رمضان میں تقوی سے رہے گا اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرے گا, اللہ تعالیٰ اس کے دل کو اپنی محبت سے ایسا بھر دیں گے کہ پورا سال ہی اللہ والا بن کے رہے گا. اب چوری کی بادشاہ نے کہا کہ اپنا ایڈریس دو, ذرا موبائل نمبر بھی دینا. اور پوچھتے بھی ہیں, اب یہ موبائل کمپنی والوں نے بھی شروع کیا ہے کہ کیا اپنے معشوق کو تلاش کیجئے, سرچ یور فرینڈز, یعنی اپنا معاشرے کے لیے لگائیے. کسی لڑکی سے بات کرنی ہو یا عورتوں کو لڑکوں سے بات کرنی ہو تو فلاں نمبر ڈائل کیجئے. ایسے بھی آتے ہیں, لیکن مجھ سے آ کے پوچھنا, اچھا مولوی صاحب یہ تو آج آپ نے آج بتایا, ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا. اچھا یار یہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا, آج پتہ چلا. کیونکہ ایسے بھی ہوتا ہے بھائی, کیا کریں یار, مولوی صاحب اتنے دن سے ہم نے موبائل رکھا ہے, ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا, آج تک کسی نے بتایا نہیں. اچھا ہوا آج بتایا, پتہ چلا, پہنچ گئے. مولوی صاحب ذرا ہمیں بھی طریقہ بتاؤ. لیکن میرے دوستو یہ ان کمبختوں نے یہ سروس شروع کی ہوئی ہے, اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. کیا فائدہ ہے ٹیلی فون پر باتیں کر رہے ہیں, ہیلو ہائے ایسے ایسے کر ٹیڑھے بن کر, لیکن پوچھو کہ کیا ملا بھائی, ذرا بات کر کے کیا ملا؟ حرام لذت کانوں کے ذریعے سے آئی, پاجامہ خراب ہوا اور وہ کچھ نہیں ملے گا نا, اور کیا ہوگا؟ اس کو کہہ رہے ہیں کیا کر رہی ہو, کیسے ہو, کیا حال ہے, کیا ہو رہا ہے, اور سناؤ ٹول خیر دے نور. تو کس سے بات کرنے سے کانوں کو آرام لذت جو ملی, کیا ملا میرے دوستو؟ موبائل ایک ضرورت ہے, ضرورت کا استعمال کریں, لیکن گھنٹی کو بدلے. ایسا نہ ہو کہ نماز میں گھنٹی بجے تو امام نماز چھوڑ کر ناچنا شروع کر دے. ایسی ایسی گھنٹیاں ہوتی ہیں کہ بالکل گانے کی کہ ناچنے والی. اس لیے گھنٹیوں کو سادہ لگائے میرے دوستو. اب وہ موبائل نمبر ای میل سب لے لیا, سب مال لے کر چلے گئے. اگلے دن بادشاہ نے اپنا دربار لگایا, ٹی پی او کو بلایا کہ یہ لو جاؤ اپنی گاڑی میں جاؤ اور یہ پتہ لے کر جاؤ, سارے چوروں کو ماں مسروقہ مال کے, چوری شدہ مال کے سب کو لے کر آ جاؤ. اب سب مست سوئے ہوئے تھے کیونکہ راتوں کو 3 بجے تک ہم فلمیں دیکھتے ہیں اور 3 بجے تک بیٹھ کر گپے لگاتے ہیں. پھر مولوی صاحب کوئی ایسا وظیفہ دے دیجئے کہ فجر کی نماز میں میری آنکھ کھل جایا کرے. تو اس کے لیے تو ایک وظیفہ ہے, وہ یہ کہ ایک جوتا لے کر اس کی چوتڑ کے مقام پہ لگاؤ صبح صبح, ضرور آنکھ کھلے گی اس کی. کیسے نہیں کھلے گی پھر آنکھ, مقام خاص پر لگائے. یہی ہے بس, اور کوئی وظیفہ میں نہیں جانتا. کیونکہ رات 3 بجے سوئے گا تو 4:30 بجے 5 بجے کیسے آنکھ کھلے گی اس کی. اب وہ سب سوئے ہوئے تھے, گئے اس کو سب پکڑ کر لے آئے, اب بادشاہ نے سب چور کھڑے ہوئے ہیں اور بادشاہ پر جلال تاڑی ہے کہ یہ وہ ظالم نالائق ہیں کہ جن کی وجہ سے عوام پریشان ہے. یہ وہ بادشاہ ہوتے تھے جو عوام کی رعایت کرتے تھے, عوام کی تکلیف پر ان کے دل دکھتے تھے. اس لیے حکومت ایسے لوگوں کا حق ہے کہ جو عوام کا درد رکھتے ہوں. لہذا ہمارے ہاں بھی جو لوگ الیکشن میں کھڑے ہوتے ہیں وہ بھی عوام کا درد رکھتے ہیں. لہذا جب الیکشن میں کھڑے ہوتے ہیں کروڑوں روپیہ عوام کی سہولت کے لیے خرچ کرتے ہیں, پھر جب ممبر منتخب ہو کر پارلیمنٹ میں چلے جاتے ہیں تو پھر بیچاروں کو فرصت نہیں ملتی کیونکہ وہ اتنی خدمت کر دی ہوتی ہے کیا اسی میں مست رہیں گے, پھر وہ اپنے مزے اڑا رہے ہوتے ہیں. اب بادشاہ نے حکم دیا ان سب ظالموں کو, کمینے بے غیرتوں کو سب کو پھانسی چڑھاؤ. سوال پیدا ہوتا ہے کہ بادشاہ نے مقدمہ کیوں نہیں چلایا؟ مقدمہ اسے نہیں چلایا کہ بادشاہ خود گواہ تھا, اور جہاں بادشاہ گواہ ہو وہاں پر گواہوں کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. بادشاہ نے کہا چلاؤ پھانسی پر جلاد. بادشاہ کے غضب اور جلال کو دیکھ کر وہ جلاد پر بھی یہی نشہ تاری تھا, اس کی آنکھوں میں خون اترا تھا, تلوار نکالی چمکتی ہوئی تلوار, سب کو پھانسی گھاٹ پر لے گیا. ایک چور رہ گیا تھا, ایک چور جو تھا جس نے یہ کہا تھا کہ میں رات کے اندھیرے میں جس کو دیکھتا ہوں آ دن کے اجالے میں اس کو پہچان لیتا ہوں. بس یہ چور بادشاہ کو غور سے دیکھ رہا ہے. اس نے کہا, وہ کیا کہہ رہا ہے, کان نہ کان نہ یہ تو اسی طرح ہے بھائی, یہ وہی شخص معلوم ہوتا ہے جس کو میں نے رات کے اندھیرے میں دیکھا تھا, یہ تو وہی لگتا ہے. لیکن بادشاہ ہے اور وہ بھی تخت پر بیٹھا ہوا دربار اور جلال میں. اب اس کی حالت کیسی ہے؟ اس کے چہرے پر مختلف رنگ آ رہے ہیں, امید بھی ہے کہ یہ وہی ہے, خوف بھی ہے اگر وہ نہ ہوا تو. بس یہی ہے ایمان, الایمان بین الخوف والرجاء. ایمان بین الخوف یعنی خوف اور رجا کے درمیان کی چیز کا نام ایمان ہے. خوف کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے, گناہ نہ کروں. اور امید کیا ہے؟ کہ جو اللہ تعالیٰ مجھے نیک اعمال کی توفیق دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے مجھے معاف فرما دیں گے اور جنت عطا فرما دیں گے. یہ ایمان ہے. البینان بین الخوف اور رجا, اللہ جس کا جتنا خوف بڑھتا چلا جائے گا, جس کا جتنی اللہ تعالیٰ سے امیدیں بڑھتی چلی جائے گی, خوف اور امید کے بڑھتا چلا جائے گا, بس اس کا ایمان ترقی کرتا چلا جائے گا. اور گناہ کرنا یہ علامت ہے بے خوفی کی. داڑھی منڈانا, شلوار ٹکوں سے نیچے کرنا, عورتوں کو دیکھنا, سود لینا اور پردہ نہ کرنا, یہ سب علامت ہے بے خوفی کی. اور گناہ کی نوسط سے اللہ تعالیٰ سے وحشت ہوتی ہے, نا امیدی پیدا ہوتی ہے. اب وہ چور بار بار دیکھ رہا ہے, امید آس اور یاس, امید اور خوف اس حالت میں, شاید وہی ہے شاید نہیں ہے. اگر وہی ہے تو ٹھیک ہے, نہیں ہوا تو پکڑے گئے. اب جلاد کا خون چڑھا, جلاد نے تلوار اٹھائی گردن اڑانے کے لیے چور کی. وہ جو چور نے کہا, حضور جان کی امان پاؤں تو ایک بات عرض کروں. بادشاہ اب سب مجمع دربار میں سناٹا, جلاد کی تلوار اٹھ گئی, رک گئی, اٹھی ہوئی تلوار رک گئی گردن مارنے کے لیے, وہ ہاتھ وہیں پر ہے. اس نے کہا, حضور بات یہ ہے, ہر یکے خاطی خاصیت خدرا می نمود, ہم میں سے ہر چور نے اپنی خاصیت دکھا دی, اپنا فن دکھا دیا, اپنا کمال دکھا دیا, لیکن ای ہنر ہا جملہ, ای ہنر ہا جملہ بدبختی می فزود. لیکن یہ جو جتنے کمالات تھے, یہ جو جتنے ہنر تھے, انہوں نے ہماری بدبختی میں اضافہ کر دیا. یعنی پہلے تو ہم چوری کرتے, اگر چوری کرتے تو زیادہ سے زیادہ جیل ہوتی, لیکن بادشاہ کے محل میں چوری کرنے کی وجہ سے آج ہماری گردن اتاری جا رہی ہے. لہذا حضور ہم نے اپنا کمال دکھا دیا, ہم بڑا کمال ہے کہ جی ارے جی ایسا جھوٹ بول کر ایسا نوٹ کماتے ہیں, ایسا سودا بیچتا ہوں کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں نے خراب سودا بیچ دیا. اور میں نے فلاں چیز بننے کے لیے آئی اس میں سے اصلی چیز نکال کر جعلی چیز نکال دی, اور کچھ نہیں تھا, صرف ہوا ماری اور وہ کمپیوٹر اور وہ ایئر کنڈیشن اور وہ فریج اور وہ مشین ٹھیک ہو گئی. بس انجن میں صرف ہوا مار رہی تھی, ٹھیک ہو گیا, اور وہ اصلی چیز نکال کر اپنے پاس رکھ لی, اس کی جگہ نقلی چکا دی. ارے دیکھا میرا فن, کہا پھر اصلی چیز میں بیچوں گا مہنگے داموں, اس سے الگ پیسہ کمایا اور یہ بیچ کر پروفٹ بونس ملے گا, بونس. اور خوش ہے کہ تصویر دکھا کر, میں نے تصویر دکھائی کوئی اور مشین کی اور بیچ دی کوئی اور والی, اچھی والی خود رکھ لی, وہ مہنگے داموں بیچوں گا اور خراب والی کیا کر دی؟ پیل دی. یہ پیلنے کا مزہ ہے نا یہاں پہ، یا اس لفظ کا مزہ، کیا خراب والی دے دی. فن پر میں خوش ہے کہ دیکھو میرے پاس اتنے اتنے پلاٹ ہے، ڈیفنس میں بھی ہے میرے پاس، گوادر میں بھی پلاٹ ہے، اسلام آباد میں بھی ہے، لاہور میں بھی ہے، نیشنل ہائی وے پر بھی ہے، سپر ہائی وے پر بھی ہے، اور ناردرن بائی پاس پر بھی ہے. میں نے کسی پلاٹ کو بائی پاس نہیں کیا. اور میرا مکان ایسا ہے، پورے محلے میں کسی کا اتنا شاندار مکان نہیں ہے، جہاں میں نے لیٹرین کے اندر باتھ ٹب بھی بنایا ہے، جہاں ننگے ہو کر لیٹ کر نہاتے ہیں، اور فخر ہے اس پر. ہنر ہے نا ہمارے کہ دیکھو میرے کتنی اولاد اور کتنا ہے، کتنا مال کمایا اور کتنا بینک بیلنس. الفلا بینک میں بھی اکاؤنٹ ہے، سٹی بینک میں بھی اکاؤنٹ ہے، دبئی کے بینک میں بھی اکاؤنٹ ہے، اور سویزر لینڈ میں بھی اکاؤنٹ ہے میرا. کوئی لینڈ نہیں چھوڑی میں نے، سب جگہ میرا مال. لیکن میرے دوستو، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے ان کمالات کو جو ہم سمجھ رہے ہیں کہ مال کمانا اور جھوٹ بولنا اور کتنا بینکوں سے پیسہ لے کر ارے دبئی چلے گئے، ارے بینک والے میرے کو پکڑ ہی نہیں سکے، قرضہ لے کر چار مہینے کے لیے چلے گئے، پتہ ہی نہیں چلا میں کہاں. شمالی علاقوں میں نے تشکیل کرا لی، سوات میں آپریشن ہو رہا تھا، وہ سمجھا کہ یہ بھی کلٹی ہو گیا. میں نے بتایا میں سوات آپریشن میں جا رہا ہوں، وہاں چلے پر جا رہا ہوں، اور اس کے بجائے کہیں اور چلا گیا، اور قرضدار میرے قرض خواہ میرے پیچھے گھوم رہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کہاں ہوں. یہ جو فن ہے میرے دوستو، یہ فن ہمیں اللہ کے عذاب کی گرفت کو اور مضبوط کریں گے، ہمارے پر اللہ کے عذاب کی گرفت اور زیادہ ہوگی. کیا دیکھو میں کیسی شیپ بناتا ہوں، پہلے ایک کوٹ کرتا ہوں، پھر دوسرا کوٹ کرتا ہوں، پھر تیسرا کوٹ الٹا پھیرتا ہوں، کوٹھی اکھاڑ کوٹ، پھر دیکھو کیسے چکنے چکنے گال ہیں میرے. لیکن یہ چکنے گال کام نہیں آئیں گے میرے دوستو. وہ جو شخص تھا اس نے کہا بادشاہ سلامت، ہم نے اپنا فن دکھا دیا، ہمارے فن نے ہمیں پھانسی کے پھندے پر پہنچا دیا. اب آپ جلدی کیجئے، اپنا فن دکھائیے، اور جلدی سے آپ اپنی داڑھی کو ہلا دیجئے تاکہ ہم سب پھانسی کے پھندے سے بچ جائیں. اب بادشاہ کیا ہوا، معرومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ بادشاہ ہنس پڑا، شاہ محمود ہنس پڑا، کہا ظالم نے پہچان لیا. اس نے کہا چلو ٹھیک ہے جاؤ، میں نے تم کو بادشاہ خندے تو معاف کر. بادشاہ ہنس پڑا، اس نے معاف کر دیا کہ جاؤ سب کو میں نے معاف کیا. معرومی فرماتے کہ دیکھو جز مگر خاصیت آنکھ حواس، کہ وہ شخص جو تھا، وہ شخص سب کے کمالات میں پھانسی کے پھندے پر پہنچا دیا، لیکن وہ شخص جس نے رات کے اندھیرے میں دیکھنے والے کو دن کے اجالے میں پہچان لیتا ہے، اس کے کمال نے جز مگر خاصیت آنکھ حواس کی بشبوت چشم او سلطان شناس، کہ جس نے رات کے اندھیرے میں بادشاہ کو دیکھا تھا، دن کے اجالے میں پہچان لیا کہ یہی سلطان ہے، یہی بادشاہ ہے. فرمایا اس کی خاصیت نے سب چوروں کو بچایا. اب میرے پیارے شیخ فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ دنیا کا جو دنیا ہے یہ سارا، اس دنیا کے آنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم لوگ مال جمع کریں اور مکانات بکائیں اور چوریاں اور یہ پلاٹ اور موبائل اور ایئر کنڈیشنوں میں زندگی گزاریں، یہ دنیا کا مقصد نہیں ہے. بلکہ دنیا کا جو مقصد ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور معرفت حاصل کریں. لہذا جو لوگ اس دنیا کے اندھیرے میں، جس کو اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہیں سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ کے محبت کے جو اعمال ہیں، جس بات کا شریعت نے حکم دیا وہ کام کرنا، اور جس بات سے شریعت نے منع کیا وہ کام نہ کرنا، جو یہ کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ معرفت کی آنکھ عطا فرمائے گا. لہذا قیامت کے دن وہ اللہ تعالیٰ کو پہچان لیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کو اس معرفت کا یہ صلہ عطا فرمائے گا. کیا صلہ ملے گا؟ نہ خود یہ کہ جنت میں جائیں گے، بلکہ اپنے پاس کے بیٹھنے والوں کی بھی سفارش کریں گے. لہذا اسی لیے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عالم اللہ والا جب جنت میں جانے لگے گا، اس کو جنت میں جانے نہیں دیا جائے گا. وہ کہے گا کہ کیا بات ہے کہ کیوں مجھے جانے نہیں دیتے، جبکہ مجھے جنت میں داخلے کا ٹکٹ اور جو ہے مجھے بورڈنگ پاس مل چکا ہے، کیوں روک لیا؟ فرشتے کہیں گے کہ ہمیں حکم ہے کہ تمہیں جانے نہیں دیا جائے، کیونکہ ایک مرتبہ جو جنت میں چلا جائے گا پھر وہ جنت سے واپس نہیں آ سکے گا.
باہر نہیں آ سکے گا. جہنم میں لوگ جا کر جہنم سے باہر آئیں گے, لیکن جنت میں جو ایک مرتبہ داخل ہو جائے گا پھر کبھی بھی وہ باہر نہیں نکلے گا میرے دوستو. تو جنت فرشتے کہیں گے اگر تم جنت میں چلے جاؤ گے تو تمہارے وہ جو دوست تھے تمہارے جو پاس بیٹھتے تھے ان کا کیا کرو گے تم, ان کو بھی ساتھ لے کر جاؤ اپنے. صحابہ نے پوچھا کہ ایک اللہ والا عالم کتنوں کی سفارش کرے گا, تب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جتنے آسمان پر تارے ہیں وہ اتنوں کی سفارش اور شفاعت کرے گا. کتنی بڑی چیز ہے, لیکن یہ نعمت کس کو ملے گی؟ میرے مرشد فرماتے ہیں کسی کا شعر پڑا کہ عالم ہے کہ بے لاگ پڑا سوتا ہے اور غفلت میں ہر ایک شخص پڑا ہوتا ہے, رات کے سناٹے میں مگر ہے دوست لے لے کی طرح کوئی نام روتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی محبت اور اللہ کا نام ذکر و تلاوت اور نافرمانی سے گناہ سے بچ کر دن میں روزہ رکھ رہے ہیں, رات کو تراویح پڑھ رہے ہیں, پھر اس کے بعد سحری میں اٹھتے ہیں تو سحری کرنے سے پہلے وضو کر کے اللہ تعالیٰ کے حضور میں رکعتیں پڑھ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کو راضی کر رہے ہیں, رو رہے ہیں, اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان اعمال کی برکت سے اپنی محبت اور معرفت عطا فرماتا ہے ان کو, جس کی وجہ سے کیا انعام ملے گا؟ خود جنت میں جائیں گے, اپنے پاس کے بیٹھنے والوں کو جنت میں لے کر جائیں گے. میرے دوست یہ ہے وہ کام آنے والی چیز. اور جن چیزوں پر ہم فخر کر رہے ہیں کہ ہم 10 روٹی کھاتے ہیں ایک سانس میں پیپسی کی بوتل پی لیتے ہیں, دیکھو میرے پاس لیٹسٹ موبائل ہے 50,000 کا موبائل ہے, دیکھو میں نے لینڈ کروزر لی ہے کیسی شاندار لگ رہی ہے, بالکل لیٹسٹ ماڈل ہے, ابھی پورے پاکستان میں گاڑی کسی کے پاس نہیں ہے, دیکھو میں گاڑی منڈاتا ہوں. ارے مولوی تقریر کرتا ہے کرتا رہے, میں اس کی نہیں سنتا, میری شلوار ٹسنے سے اٹھے. مولوی دیکھو عجیب باتیں کرتے ہیں کہ پردہ کرو, بھابھی کو نہ دیکھو, سالی کو نہ دیکھو, چچی کو ممانی کو نہ دیکھو, چچا خالہ مامو کی پھوپھی کی بیٹیوں سے ہنسی مذاق نہ کرو, ارے سارے مزے ہی چھوڑ دیں, فلمیں تو نہ دیکھیں, ارے ان مولویوں کو دیکھو. دیکھو میں کیسا 60 inch کا LCD ٹی وی لے کر آیا ہوں, دیکھو بالکل لیٹسٹ موبائل ہے, آؤ تم بھی دیکھنا, اس میں جو ہے اس میں جو معشوقہ کا ڈانس ہے دیکھو کتنا اچھا لگتا ہے, اس میں دیکھنے کا مزہ کچھ ہوتا ہے, ایسا جیسے سینما میں بیٹھے ہیں ہم لوگ, ایسا مزہ ملتا ہے. لیکن دیر میرے دوستو یہ مزے ہمیں جہنم میں پکڑوا دیں گے, دنیا میں بھی اللہ کے عذاب میں گرفتار رہے گا اور آخرت میں بھی مصیبت میں مبتلا رہے گا, بجز وہ لوگوں کے جو اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشی کے لیے اللہ والوں سے اللہ کی محبت کا درد سیکھ کر اپنی حرام تمناؤں کا خون کر کے اپنے دل پر تکلیف اٹھا لیتے ہیں لیکن اللہ کے قانون کو نہیں توڑتے. میرے دوستو یہی وہ لوگ ہیں جو دنیا میں بھی مزے میں ہیں اور آخرت میں بھی مزے میں رہیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ, دعا کرو کہ ہمارے جو لیاقت صاحب کا انتقال ہو گیا ان کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی بے حساب مغفرت فرمائے, اور بھی جتنے اللہ تعالیٰ انتقال کر چکے ہیں لوگ دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت, یا اللہ ان کی بے حساب مغفرت فرما, اور یا اللہ ہماری جانوں کی حفاظت فرما. یہ جو ہمارے ملک میں یہ سلسلہ ہے کہ قتل کرنے کا, یا اللہ تعالیٰ ہمارے شہر کو, ہمارے علاقے کو, ہمارے ملک کو, یا اللہ اس قتل و غارت سے, قالت گری سے حفاظت نصیب فرما, امن اور چین سکون عطا فرما. اے کریم مالک ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ رمضان شریف کا مہینہ ہے, پیٹ میں روزہ ہے, اور حاملین عرش ملائکہ فروزے داروں کی دعا پر آمین کرتے ہیں. یا اللہ اپنے کرم سے ہمیں یہ شرف اور یہ کرم, اور یا اللہ یہ کرم نو نور عطا فرما کہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما. یا اللہ ہماری معافی کا فیصلہ فرما دیجئے. اے اللہ ان چوروں کی طرح ہمیں یا اللہ تعالی ہم اپنے کمالات پر فخر کر کے اپنی جہنم کو نہ خریدیں. یا اللہ تعالی اس شخص کی طرح ہمیں بنا دیجئے کہ اس دنیا کے اندھیروں کے اندر ہم آپ کی محبت اور آپ کی معرفت کو آپ کے پیاروں سے اللہ والوں سے سیکھ کر آپ کی محبت اور معرفت حاصل کر کے آپ کی محبت کے اعمال کریں, جس بات سے آپ خوش ہو اس کام کو کرنے کی توفیق عطا فرما, اپنی ناراضگی اور نافرمانی کے کاموں سے ہم سب کی حفاظت فرما. یا اللہ ہم سب کو اپنا قرب خاص عطا فرما, تعلق خاص عطا فرما, ہمارے روزوں کو قبول فرما, ہماری تراویح کو قبول فرما, ہمارے قرآن مجید کے پڑھنے کو قبول فرما. یا اللہ ہم افطار کے لیے جو مدد کرتے ہیں اس کو قبول فرما. یا اللہ تعالیٰ روزے داروں کو کھلاتے ہیں اس کو قبول فرما, اور جو مال خرچ کر رہے ہیں آپ کی محبت کے راستے میں اس کو قبول فرما. یا اللہ ہم سب کو ہر گناہ سے حفاظت نصیب فرما دیجیے, 100% شریعت و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہمیں اپنے دوستوں والی حیات عطا فرما. روزے کا جو مقصد آپ نے تقویٰ فرمایا, یا اللہ ہم سب کو تقویٰ کی حیات عطا فرما, گناہوں سے 100%, یا اللہ تعالیٰ خلاصی اور چھٹکارا عطا فرما, گناہوں کی عادت کو اپنی فرما برداری کی عادت سے تبدیل فرما, ہماری صورت ہماری سیرت اپنے پیار کے قابل بنا, ہمارا ظاہر ہمارا باطن پیار کے قابل بنا، ہماری مساجد، ہماری مدارس، ہماری خانقاہیں، ہمارے تبلیغی مراکز، ہمارے جہاد کے مراکز اور ہمارے گھروں میں شریعت و سنت کو رائج کرنے کی توفیق عطا فرما، اور یا اللہ ہمارے تمام دینی خدام، دینی مراکز کی حفاظت فرما، اور یا اللہ ہماری جان مال آبرو کی حفاظت فرما، ہمارے اہل و عیال کی حفاظت فرما، ہماری زندگیوں میں برکت عطا فرما، ہمارے علم میں برکت عطا فرما، ہماری جانوں اور مالوں میں برکت عطا فرما، اور ہم سب کو اپنے دوستوں والی زندگی عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، ہم سب کو بری بیماریوں سے حفاظت نصیب فرما، اور یا اللہ ہم سب کو رزق حلال عافیت اور فراوانی کے ساتھ عطا فرما، اہل مصیبت کو اہل عافیت بنا، یا اللہ جو پریشان ہے پریشان حال کی پریشانی کو دور فرما، جو اپنی بیٹیوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہے ان کو نیک صالح رشتے عطا فرما، اہل مقروض کے قرضوں کو ادا فرما، ہم سب کو ہماری اولاد کو اللہ والا بنا دیجیے، سلامتی ایمان سلامتی ادا کے ساتھ دنیا میں رکھیے، اور سلامتی ایمان سلامتی ادا کے ساتھ دنیا سے لے جائیے، خاتمہ ایمان پر فرما کر میدان قیامت میں اور جنت میں ہمارے تمام اولیاء اللہ کا، صحابہ کا، انبیاء علیہ السلام کا ساتھ نصیب فرما دیجیے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، صلی اللہ علی النبی الامی برحمتک یا ارحم الراحمین، اذان ہوگی، اذان کے